سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پلانا ہے یہ
نیکی کی راہ پلانا
دیکھتے رہیے مدنی مذاکرا مدنی مذاکرا مدنی مذاکرا مدنی مذاکرا
سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوں سے ہدایت سرتاج شریعت
اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں
کیا نام ہے آپ کا؟
جی میرا نام ثاقب حسین ہے.
محمد اسد اتاری.
ولید انجم اتاری.
راشد علی اتاری.
محمد زاہد اتاری.
محمد کاشف اتاری.
فضیل اتاری.
آپ کا تعلق کہاں سے؟
ہم مٹیاری سندھ سے ہیں.
سانگھڑ سندھ سے.
میرا تعلق ضلع مانسرات بفا کے پیکے سے ہے.
سندھ ضلع نوشہر فیروز.
فاضل پور ضلع راجن پور جنوبی پنجاب.
میرا تعلق فیصل آباد سے.
سکھر سے حاضر ہوئے.
تو یہاں پہ آپ کیا کرنے آئے؟
سر ادھر بڑے پیر صاحب کے یارویں منانے کے لیے آئے. الحمدللہ.
کتنے لوگ آئے؟
تقریباً 70 سے 80 بندے ہیں.
کتنے اسلام بھی آپ لوگ آئے؟
جی الحمدللہ ہم 30 اسلام بھی کے بھی کیسے آئے ہیں.
تو یہ بتائیں کہ اتنی دور کا آپ نے سفر کیا, کیا وجوہات تھی؟
یہی نیت لے کے آئے ہیں کہ پیر و مرشد کی زیارت ہوگی, بڑی گیارہویں شریف ہے, اس کا جو مدنی مذاکرہ خصوصاً اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں.
مذاکرات میں یہ یونٹ کی جو بات بتائی گئی تو ہمیں بہت ہی اچھا لگا. ہر گھر ہر فرد سے اگر وہ 10,000 نہیں دے سکتے تو وہ 5,000 دے سکتے ہیں, 2,000 کر کے. اگر 10 بندے ہیں تو 1,000 بھی کر کے دے سکتے ہیں.
تو یہاں پہ کیسے آنا ہوا؟
بڑے پیر کی 11ویں اور ویسے وہاں پہ بھی 11ویں کرتے تھے, مگر ہم نے سوچا وہاں پہ جائیں گے کچھ سیکھیں گے, جیسے کہ مدنی مذاکرہ ہے اس میں سیکھنے کو ملتا ہے.
مدنی مذاکرے کا فیضان ہے, مدنی مذاکرے سے ہمیں بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ غوث پاک کی جو زندگی مبارک تھی, سیرت مبارکہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا کہ یہ 12ویں کا تو سنا تھا کہ 12ویں ہوتی ہے, اور 11ویں بھی, 11ویں کا آج ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح عاشقان رسول یہ 11ویں شریف مناتے ہیں. اور الحمدللہ غوث پاک کی زندگی کے بارے میں, ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوئی.
یہاں پہ آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟
سیکھنے کو یہ ملا کہ یہاں پر ایک سوال ہوا تھا کہ بھائی تسبیح الٹے ہاتھ سے پڑھنا کیسا. امیر علیہ سنت نے اس کا یہ جواب دیا کہ منع نہیں ہے, یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے پڑھنا بہتر ہے.
مدنی مذاکرے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ سچی توبہ جلد از جلد کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی میری عمر اتنی کیا ہے, ابھی میں آگے توبہ کر لوں گا. زندگی کا پتہ نہیں ہے, جتنا بھی ہو سکے جلدی توبہ کر لینی چاہیے, اور جو ہمارا آنے کا مقصد ہے, دنیا میں آنے کا مقصد ہے, اس کو جلد از جلد اپنا لینا چاہیے, عمل کرنا چاہیے.
کتنے اسلامی بھائی سکھر سے یہاں فیضان المدینہ حاضر؟
الحمدللہ سکھر ڈویژن سے تو تعداد بہت زیادہ آئی ہے, صرف سکھر ڈسٹرکٹ سے الحمدللہ 300 اسلامی بھائی آئے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اسلامی بھائی جب سے آئے ہیں مدنی حلقوں میں بھی شامل ہیں, مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہیں.
آج اس مدنی مذاکرے کے اندر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی ختم نبوت پر کتنا کام کرتی ہے. ہر بار ہر فرمان کے اندر ورثہ فرماتے ہیں فرمان آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, عقیدہ اہل بیت کا, یہ سب الحمدللہ ہمیں, یہ ہمیں عقیدہ مضبوط دعوت اسلامی کے اندر ہوتا ہے. اور میں سب لوگوں کو یہ دعوت پیش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اندر آ جائیں, ادھر ادھر نہ بھٹکیں بلکہ اپنی دعوت اسلامی کے اندر آئیں.
اور بالخصوص آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے جو ٹیلی تھون کی ترغیب دلائی ہے مدنی عطیات مہم کی, ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ نیتیں تو کی تھی, میں نے بھی الحمدللہ پہلے الحمدللہ 2 یونٹ جمع کروائے تھے. آج امیر اہل سنت کی ترغیب پر میں نے نیت کی ہے کہ 1 یونٹ انشاءاللہ مزید اپنی دعوت اسلامی کو انشاءاللہ پیش کروں گا. اور انشاءاللہ اپنے سکھر ڈسٹرکٹ سے بھی الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں سے یونٹ جمع کروا کر انشاءاللہ مدنی مرکز کو پیش کریں گے انشاءاللہ.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. حضرت سیدنا شیخ حسین بن احمد قوار الساتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک، میں خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو صالح آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک یعنی برباد ہو گیا ہوتا. حوالہ سعادت الدارین پیج نمبر 136. ذات والا بار بار درود، ذات والا ذات والا ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے او الہی میرا شعار درود. آمین. یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1444 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر، یہ آج سالانہ 11ویں رات ہے اور غوث پاک کے دیوانے عالم مدنی مرکز میں کثیر تعداد میں جمع ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ اپنے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم کی شان میں عرض کر سکوں. عنوان رکھا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. چاہے بتہا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. یہ تو سب آلیا کا افسر ہے، ابن زہرا ہے ابن حیدر ہے اور حسنین کا دلارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. غوث اعظم ہے شاہ جیلانی پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے عشاق نے پکارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. شہر بغداد مجھ کو ہے پیارا، خوب دلکش وہاں کا نظارا، میرا مرشد جو جلوہ آرا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. واہ کیا بات غوث جم کی ہم کو گیارہ کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخ عرس ہے گیارہ، یوں عدد ہم کو پیارا گیارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موت آئے، یعنی مجھے قرآن و سنت پر موت آئے، ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ شیخ عبد القادر ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ یہی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے شیخ شیخ عبد القادر ہیں، ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو کہ تمہارے شیخ شیخ عبد القادر ہیں۔ تو الحمدللہ غوث پاک کی محبت اور ان کے سلسلے میں داخل ہونا اور غوث پاک کا مرید ہونا، سبحان اللہ کیا فضیلت رکھتا ہے۔ میری موت بھی آئے توبہ بے مرشد، میری موت آئے، میری موت بھی آئے، میری موت بھی آئے توبہ بے مرشد، میں بھی مری داپ کا غوث اعظم، میں بھی مرید آپ کا غوث اعظم، میں بھی مرید آپ کا غوث اعظم، کرم آپ کا گر ہوا تو یقیناً کرم آپ کا گر، کرم آپ کا گر، کرم آپ کا گر، کرم آپ کا گر ہوا تو یقیناً نہ ہوگا برا خاتمہ غوث اعظم، نہ ہوگا برا خاتمہ غوث اعظم، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث، نہ ہوگا برا خاتمہ غوث اعظم، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت قانون سے ہدایت، اللہ کی رحمت ہے باعث برکت، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بڑی شان ہے، اور آپ کے صدقے آپ کے مریدین و محبین یعنی محبت کرنے والوں کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو اے آقا کی فضیلت سے غلام میں بھی تو خوبیاں آتی ہیں، اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک غوث پاک کی غلامی پر استقامت عنایت فرمائے اور قیامت میں بھی غوث پاک کی غلامی میں اٹھائے۔ خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں، ندا دے گا شیر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. اللہ کا پیارا حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں آواز دیتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. حوالہ بخاری شریف جلد 2 پیج نمبر 382، حدیث نمبر 3209. تو اے عاشقان غوث اعظم، سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین و اولیاء کاملین یہ مقبولیت عامہ یعنی عوام و خواص میں شہرت ان کی محبوبیت یعنی اللہ پاک کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش علی حجویری اور دیگر مشہور و معروف اولیاء کرام کی عام مقبولیت کہ صدیاں بیت گئیں دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن ابھی بھی ان کی محبتوں کے چشم دلوں سے ابل رہے. نہیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی کہ خلقت یعنی مخلوق اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کو رغبت ہو. حوالہ سیرت الجنان جلد 6 پیج نمبر 159، تغیر. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدرتی طور پر انسانوں کے منہ سے اس کے لیے نکلنے لگتا ہے رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ، اور لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں. دلوں کی قدرتی کشش محبوبیت الہی کی دلیل ہے. دیکھیے حضور غوث پاک خواجہ اجمیر جیسے بزرگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، مگر سب کو ان سے دلی محبت ہے. یہ غیبی و قدرتی محبت ہے. حوالہ میراد جلد 3 پیج نمبر 602، امام عشق و محبت عاشق غوث اعظم میرے آقا اعلی حضرت بارہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں،
کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا.
چرح کلام رضا اللہ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں، غوث پاک کی خدمت میں درخواست کر رہے ہیں، اے میرے پیارے پیارے مرشد غوث پاک، اللہ رب العزت نے آپ کو مخلوق کے دلوں کی چابیاں عطا فرمائی ہے، لہذا آپ اپنی محبت و الفت سے میرے سینے کو بھر دیجئے کہ یہ سینہ و محبت کا خزینہ تیرا. خزینہ اسٹور روم کو بھی بولتے ہیں جہاں کوئی چیز اسٹور کی جائے، اور خزانے کو بھی بولتے ہیں. تو خزانہ کے ایک معنی غالباً اسٹور روم بھی ہوتا ہے، یا چیز اسٹور کی جائے، جمع کی جائے. تو یعنی یا غوث پاک بس آپ کے پاس چابیاں تو اللہ نے دی ہوئی ہے، تو میرا سینہ کھول کر اس میں اپنی محبت ڈال دے کہ یہ آپ کی محبت کا مدینہ بن جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان غوث اعظم، میرے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے عوام تو عوام بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام عقیدت مندی کا اظہار کرتے آئے ہیں، کیونکہ آپ ولیوں کے سردار شاہ بغداد ہیں. شیخ عارف باللہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیر و مرشد امام ابو عبداللہ بطائحی کو یہ فرماتے سنا، میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں حضرت سیدی شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ کے ہاں چند دن ٹھہرا. ایک دن حضرت سیدنا شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا، ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کچھ مناقب اور آپ کی کچھ خوبیاں، تعریفیں اور خوبیاں، فضائل بیان کرو. میں نے کچھ فضائل بیان کیے. اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے حضرت سیدنا احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا کہ یعنی ان کے میرے شیخ احمد رفائی کے علاوہ ہمارے سامنے کسی کی فضیلت بیان مت کرو. یہ سنتے ہی حضرت سیدنا شیخ رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے، بزرگان دین بہت مخلص ہوتے ہیں، کہ ہمارے سامنے کسی اور کی فضیلت بیان ہو تو شاید ہم کو کچھ یوں لگے، باقی یہ سیدنا غوث پاک کی فضیلت خود سننے کی خواہش کی. حالانکہ وہ بھی اس وقت غالباً دنیا میں تشریف فرماتے، دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، اور پھر بھی اس نے مطلب ایک شخص نے اس طرح بے ادبی کی بات کی. تو پھر کیا ہوا، حضرت شیخ سید شیخ رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے بس ناراض ہو کر جلال میں آ کر ایک نگاہ پر جلال سے اسے دیکھا. وہ جو آپ کا چاہنے والا تھا وہ برداشت نہیں ہوئی اسے اور وہ گرا اور وفات پا گیا. پھر حضرت سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب یعنی ان کے فضائل، ان کی خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے. یہ اولیاء کرام کے حصر کے ساتھ ہے کہ اولیاء کرام میں کون ان سے بڑھ سکتا ہے. تو انبیاء کرام، صحابہ کرام، ان کے تو اپنے اپنے مقامات ہیں اور اس کو معاذ اللہ کوئی یعنی چیلنج کر بھی نہیں سکتا. نہ یہاں مطلب ہم کسی مطلب سلیم الفطرت کا ذہن جا سکتا ہے. سارے ولیوں میں آپ کا مقام بہت بلند ہے. مزید شیخ سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت کا دریا ان کے سیدھے ہاتھ پر ہے اور حقیقت کا دریا ان کے دوسرے ہاتھ پر، جس میں سے چاہیں پی لیں. ہمارے اس وقت میں شیخ عبد القادر کا کوئی ثانی نہیں، ثانی معنی دوسرا، کوئی ان کے جوڑ کا نہیں، ان کے برابری کا نہیں. حضرت امام ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دن میں نے حضرت شیخ سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ کو اپنے بھانجوں اور بڑے بڑے مریدین کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص بغداد شریف جانے کے ارادے سے، میں نے کہا ابھی کچھ نصیحت و نصیحت کر رہے تھے کہ کوئی حاضر ہوا اور اس نے بغداد شریف اس نے جانا تھا تو رخصت ہونے کو آیا کہ میں جا رہا ہوں بغداد شریف. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب بغداد شریف پہنچو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر دنیا میں تشریف فرماؤ تو ان کی زیارت، اور اگر پردہ فرما جائیں، وفات پا جائیں، تو ان کے مزار مبارک کی زیارت سے پہلے کوئی کام نہ کرنا. پھر فرمایا اس پر حسرت ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دیدار نہ ملا. حوالہ فتح رضویہ شریف جلد 8 پیج نمبر 389. عطا کی گئے بلندی حق نے اہل الزار کے جنڈوں کو اگر سب سے کیا ہوں جا پھرے را غوف اعظم کا. پھرے را کے معنی جھنڈا ہوتا ہے. مگر سب سے کیا ہوں جا پھرے را غوف اعظم کا، نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا. کہ اقلیم ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان غوث اعظم حضور غوث اعظم اور دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ والسلام کی محبت پر استقامت پانے اور ان حضرات کے فیضان کرم کی خیرات دینے کے لیے عاشقان رسول کی سنت و بری تحریک دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے. ہر ماہ پابندی سے ہو سکے تو گیارہویں شریف کی نیاز بھی دلائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. حضور غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں. غور سے سنیے گا اور دعوت اسلامی سے اور مضبوطی سے لپٹ جائیے گا. حیدر آباد سندھ کے ایک اسلامی بھائی کچھ غلط لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے, پوری صحبت کی وجہ سے ان کا ذہن بھی برا ہو گیا اور وہ 3 سال تک اپنے ذہن کو اس طرح برا کر بیٹھے کہ نہ ان کو نیاز شریف سمجھ میں آتی تھی نہ میلاد شریف. ان چیزوں پر وہ گھر میں بھی الجھتے تھے کہ یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے اور یہ خیر اعتراضات کرتے تھے. اس ذہن کی خرابی سے قبل ان کو درود پاک پڑھنے کا بڑا جذبہ تھا, مگر جو ہی یہ ایسے لوگوں کی بے ادبوں کی صحبت میں گئے تو اس بری صحبت ان نوسوت کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا. اب خدا کا کرنا ہوا, قسمت نے یوں پلٹا کھایا کہ ایک بار کہیں سے درود شریف کی فضیلت پڑھی, وہ جذبہ پھر سے بیدار ہوا اور درود پاک پڑھنے کو معمول اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا. ایک رات جب درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے تو الحمدللہ خواب میں سبز سبز گنبد کا جلوہ دیکھا اور بے ساختہ, حالانکہ ذہن بدل چکا تھا لیکن خواب میں بے ساختہ زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جاری ہو گیا. جب صبح اٹھے تو دل میں ہلچل مچی تھی کہ یہ کیا ہو گیا, جو چیز میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہی میرے ساتھ ہو گئی, میں نے زبان سے کیا پڑھ دیا. اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کچھ ہے مسئلہ, آخر مجھے تحقیق کرنی چاہیے کہ حق راستہ کون سا ہے. اس نے اتفاق سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا سنت سیکھنے سکھانے کا مدنی قافلہ ان کے گھر کے قریب ہی کسی مسجد میں آ گیا. تو یہ کسی طرح بھی اس مدنی قافلے میں کسی کی ترغیب پر کسی کے سمجھانے پر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ وہ مسافر بن گئے مدنی قافلے کا. کنفیوز تو تھے, تلاش حق کے جذبے کے تحت یہ سفر پر روانہ ہو گئے. امیر قافلہ اسلامی بھائی نے انہیں نیک اعمال, جب ان دنوں اس کو مدنی انعامات کہتے تھے, وہ رسالہ ان کو تعارف کروایا کہ ایسا ایسا رسالہ ہے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ دلایا. جب انہوں نے اس پورے رسالے کو بغور دیکھا پڑھا حیران ہوئے, کیونکہ نیک اعمال کا رسالہ تو زندگی گزارنے کے بہت زبردست رہنما اصولوں پر مبنی اس نے پایا کہ اگر اس پر عمل کرے تو آدمی کہاں کا کہاں نکل جائے. عاشقان غوث اعظم کی صحبت اور نیک اعمال کی برکت, وہی نیک اعمال کے رسالے پر عمل کرنے کی برکت سے اس پر اللہ پاک کا فضل و کرم ہو گیا اور اس نے مدنی قافلے کے تمام عیسائی بھائیوں کو جمع کر کے کہا کہ میں پہلے میرا ذہن برا ہو گیا تھا, میں تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا, آپ آج آپ سب گواہ ہو جاؤ کہ آج سے اپنے اس پرانے عقیدے سے، پرانی سوچوں سے میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں. عیسائی بھائیوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. اس عیسائی بھائی نے اگلے دن 30 روپے کی نکتی، ایک بیسن کی مٹھائی جو موتی کے دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے، ہم لوگ میمنی میں اس کو بوندیاں بولتے ہیں، وہ چلے بھی کلر کی ہوتی غالباً وہی مراد ہے، منگوا کر سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نیاز دلا کر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی. کہاں کیا دین تھا، آج غوث پاک کی نیاز بٹ رہی ہے اسی حد سے، سبحان اللہ. اب مزید اس کو غوث پاک کی برکتیں کیا ملی، وہ 35 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا، دم آتا ہے، کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گزرتی تھی، ساتھ سیدھی داڑھ میں بھی تکلیف تھی جس کی وجہ سے صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتے تھے. الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے دوران سفر سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور بغیر کسی تکلیف کے کھانا بھی کھاتے رہے. اور وہ کہہ رہے تھے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عقائد اہل سنت حق ہے، میرا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. اٹائے حبیب خدا دینی ماحول ہے فیضان غوث و رضا، دینی ماحول بفیضان احمد رضا انشاءاللہ، یہ پھولے پھلے کا صدا دینی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ الحاج سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، میں کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا، تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے فرمایا اگر کسی مسئلے پر الجھاؤ پیدا ہو جائے تو ملتان میں میرے بیٹے کاظمی کی طرف رجوع کر لیا کرو، سید احمد سعید کاظمی کی طرف رجوع کر لیا کرو کہ وہ زیغم اسلام یعنی اسلام کا شیر ہے. پھر غوث العظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کتاب لکھ رہے ہیں مجھے پسند ہے. مفتی صاحب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پسند کی ہوئی کتاب کے بارے میں پوچھتے ہوئے خط میں لکھا، حضرت وہ کون سی کتاب ہے جس کی تعریف حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کی ہے؟ تو غزالی زمان علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر تحریر فرما رہے تھے. آپ نے اس کتاب کے شروع میں لکھا تھا، ناچیز اس تالیف یعنی میں اپنی اس کتاب کو سیدنا غوث العظم حضور سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ عظمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جن کی روحانی امداد و اعانت سے مجھ جیسے کو اس کی ترتیب و تدوین کی توفیق حاصل ہوئی. حوالہ حیات غزالی زمان پیج نمبر 163 ملخصاً. اللہ رب العزت کی ان سب پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اس کتاب کے بارے میں میرا بھی ایک مجھے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مولوی تھا، اور یوں بڑا پاورفل تھا، ایک بار اس نے مسئلے حاضر ناظر پر لڑک پن کی بات کرتا ہوں، وہ مطلب اس نے کوئی بات کی تو کمزور باتیں کی، تو میں تو الحمدللہ اس وقت کا کرم شامل حال تھا میرے اللہ کی رحمت سے، اس مسئلے کو سمجھتا تھا، لیکن بحث کرنے جتنی تو میرے پاس علمیت نہیں تھی اس شخص سے، تو میں نے یہ کتاب ان کو دے دی، کتاب طلب میرے پاس تھی تو یہ کتاب، یہ تو یقین ہی ہے مجھے یاد ہے، یہ تسکین الخواتر میں نے ان کو دی کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے، تو یہ اس نے پڑھ لیا. کچھ دن کے بعد جب میری ملاقات ہوئی ہوگی تو میرے محلے میں ہی تھا، وہ مولوی تھا، اس نے پڑھی، وہ اتنا متاثر ہوا تھا، اتنا متاثر ہوا تھا، اس نے یہ عقیدہ تو تسلیم کر لیا اور ساتھ میں کہا کہ یہ ہے اردو اس کی ٹف ہے، اگر تم کہو تو میں اس کو آسان اردو میں کر دوں. اب اس وقت ظاہر ہے میرے پاس کیا وسائل، اور حضرت غزالی دوران اس وقت حیات تھے، لیکن میرے ان سے روابط نہیں تھے، میرا للک پن تھا، کیونکہ حضرت غزالی دوران رحمت اللہ علیہ غالباً دعوت اسلامی بننے کے 6 سال بعد، غالباً دعوت اسلامی کے، کیونکہ 1 سال تو انہوں نے بیان بھی فرمایا تھا پہلے سال ککری گراؤنڈ میں، سالانہ اجتماع جو دعوت اسلامی کا تھا، اس میں سے آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو، باقی ایسے اسلامی بھائی ملیں گے جو اس میں شریک ہوں. تو 6 سال بعد آپ پردہ فرما گئے. دعوت اسلامی سے آخر عمر تک میں نے یہی پایا کہ بہت محبت کرتے تھے غزالی دوران، اتنی محبت کرتے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ ان کے ایک مرید نے مجھے یہ بات بتائی تھی، حافظ صاحب تھے رحیم یار خان میں، اب پتہ نہیں وہ حیات نہیں یا نہیں، ادھیڑ عمر کے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں غزالی دوران کے پاس موجود تھا، دعوت اسلامی ان دنوں نئی تھی، تو کسی نے بولا آپ کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیے، الیاس تو یوں یوں، شہرت تو ہو گئی تھی میری کہ ملتان میں میرا تذکرہ ہو رہا تھا، تو غزالی دوران نے سننے کے بعد اس سے فرمایا میاں سنو یہ آپ کی عاجزی، غزالی دوران کو اتنا میں نے عاجزی کرتے دیکھا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی عالم کو میں نے اتنا عاجزی کرتا ہوا پایا ہو، تجربے کے بعد اتنا میں نے نہیں دیکھا، اتنی عاجزی کرتا تھا کہ انتہا کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا میاں سنو، الیاس قادری جو کام کر رہا ہے نا، نہ وہ کام میں کر سکا ہوں نہ تم نے کیا ہے، اس طرح میں اپنے لیے بھی انہوں نے شامل کیا، یہ ان کی حاضری اور طریقہ ہے گفتگو کا. اور حالانکہ انہوں نے جو کام نہ کیا ہوتا تو یہ ہم ان کا آج ذکر خیر نہ کرتے، اپنا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، انہوں نے بھی کام کیا ماشاءاللہ، اور ان کے غالباً سینکڑوں ہزاروں شاگرد اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے. بعد میں میری خط و کتابت تو ہوئی تھی غزالیہ دورہ سے، اور انہوں نے ہمیشہ محبت کا اظہار کیا اللہ کی رحمت سے. آج ہم لوگ سلام کرنے سے کتراتے ہیں، سلام میں نے بہت زور لگا لیا، ایک تعداد سلام نہیں کرتی، صحیح بولتا ہوں نہیں کرتی سلام، لیکن غزالیہ دورہ کو میں نے اگر کہوں ہمیشہ دے گا تو ہمیشہ دے گا. جب ملاقات کرتے تھے نا سلام میں پہل ان کی مطلب ایک خصوصیت تھی، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہ انہیں سب کو سلام کرتے تھے، انتظار ہی نہیں کرتے تھے کوئی پھر مجھے سلام کرے، یہ پہلے ہی سلام کر دیتے تھے. ایک شخصیت نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک بار کسی وجہ سے ٹرائی کرنے کے لیے میں ان کی نظروں میں نہیں آیا گیا، میں ادھر ادھر چھوٹنے لگا، اچانک انہوں نے جب مجھے دیکھ لیا تو فوراً وہ اپنی یاد السلام علیکم سلام فرما دیا، ایسے بھولے والے تھے کہ اس ماشاء اللہ، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ اس وقت ان کے حیاتی میں بھی میرا یہ ذہن تھا کہ ان جیسا عالم شاید کم از کم ایشیا میں نہ ہو، یہ اتنے بڑے عالم تھے. میں اپنے جو سامنے ہوا ہو باقی ہوں تو اب ظاہر ہے کہ میں نے ہر عالم سے تو میرا واسطہ بھی نہیں پڑا، اللہ پاک کہ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. کھلا دے جو مرجائی کلیاں دلوں کی، چلا کوئی ایسی ہوا غوف اعظم، بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے کہ تو عبد قادر ہے یا غوف اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بعض بد نصیب لوگ اپنی بد نصیبی کے سبب معاذ اللہ اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا والا کہنے سے بھی نہیں چوکتے. یعنی ایک تو مجھے بھی ایسا واسطہ پڑا ایک سے کہ مطلب یوں مطلب مذہبی ہو لیا اور سب کچھ, لیکن یعنی میمن تھا دو تھے یہ دوست یعنی غوف احمد غوف غوف پاک, تو اس بدنصیب نے مجھے کہا تھا کہ چھوٹے گا گوشت یا بڑے گا گوشت, گوشت کو ہم میمن گوشت بولتے ہیں اور گاف سے گوشت, اس نے یہ کہا تھا. یعنی اب یہ دیکھو حیرت, ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں. اب پتہ نہیں وہ مر گیا زندہ ہے کچھ پتہ نہیں, اللہ اگر توبہ کر لی تو سعادت ہے اس کے لیے. بہرحال یہ کہ اگر کسی کا ذہن اولیاء کرام کے تعلق سے خدا نہ خواستہ کوئی وسوسے تو اس کو دور کرنا چاہیے, ورنہ یہ کہ بڑا نقصان ہے آخرت کا. اور پھر اپنے اللہ پاک کے نیک بندوں اولیاء کرام کی خاص کر توہین جو ہے نا یہ تو بہت خطرناک ہے. بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اب جس کو اللہ پاک جنگ کا چیلنج کرے اللہ پاک سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ پاک اپنے دوستوں سے اتنا محبت فرماتا ہے. حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی کے تحت فرماتے ہیں, یعنی جو کوئی ولی سے عداوت میننگ دشمنی اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرا ولی ہے, میں اس سے جنگ کرتا ہوں اور اس کو ہلاک کرتا ہوں اور اس پر ایسے لوگ مسلط کرتا ہوں جو اس کو اذیت پہنچاتے رہے, اس شخص کی یہ رسوائی دنیا میں ہے, آخرت کی خرابی اس کے علاوہ ہے. حوالہ تفہیم البخاری جلد 9 پیج نمبر 796. حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری ائمہ کرام رحمہ اللہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, اللہ پاک نے دو قسم کے گناہگاروں سے اعلان جنگ کیا ہے. نمبر ایک سود خور, نمبر دو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا دشمن. یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں, کیونکہ اللہ پاک کا بندے سے جنگ کرنا بندے کے برے خاتمے پر دلالت کرتا ہے, اور جس سے اللہ پاک اعلان جنگ کر دے وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی انڈرسٹینڈ ہے کہ جب کسی سے کوئی جنگ کرے گا تو اس کی خاص اہم قیمتی چیز پر اٹیک کرے گا. وہ اللہ پاک کا جنگ کرنا ہم ایک دوسرے سے مار دھاڑ کرتے یہ مراد نہیں ہے اس سے. بہرحال اللہ پاک جب کسی سے جنگ کا اعلان کرے گا پھر یہ کہ ہر ایک جو مطلب ہے اس کے پاس ایمان اگر ہے سب سے قیمتی شے تو یہی ہے ایمان, پھر اس کا ایمان. اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے, شیطانی وسوسوں سے بچائے, اور ہم میں دنیا میں جتنے ولی ہوئے جتنے ہیں جتنے ہوں گے سب سے محبت کرتا ہوں, آپ گواہ رہیے گا. حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتح اور رضویہ شریف میں فرماتے, پیروں کے پیر پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا زہر قاتل اور دین و دنیا کی بربادی کا سبب ہے. دوبارہ لیے کہ گوشت پاک کو برا والا کہنے والا جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں برباد. باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتا تیرا, الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اب ہو سکتا ہے بس آتے ہوں گے یہ کیوں ایسا غصہ, اللہ نے بنایا اللہ نے اپنے بندے کو جس جس کو جو رتبہ دیا. دیکھو اللہ پاک نے سب سے مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی وہ عطا فرمائے نا. اور وہ جتنا بھی ہم ان کی شان بیان کریں ہماری زبان خشک ہو جائے قلم ٹوٹ جائے, مگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کیا مطلب, شان کی شین کا نقطہ آغاز بھی نہیں کر سکتے. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ مولانا حسن رضا خان ذوق نعت میں لکھتے ہیں, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اگر آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے جو حصہ زمین پر لگتا ہے اس کو دیکھ لیتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آپ کے پاؤں مبارک اگر تلوہ آسمان دیکھ لے تو روزانہ آپ کے پاؤں مبارک پر ایک چاند صدقہ کیا کرے, نچھاور کیا کرے. یہ رہی کہ سرکار کی شان اتنی بڑی, جب تلوے کی شان ہی ہے تو پھر خود جس کا تلوہ ہے اس مبارک ہستی کا کیا عالم ہوگا. اور ایک شعر ہے, شاید کنفرم نہیں, شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیان کرے, شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور شان وہ بھی کچھ مکمل نہیں سم تھوڑی بیان کر سکے. کون بیان کر سکے؟ شاید کہ وصف پائے نبی پاک کے مبارک پاؤں کی خوبی وہ بھی تھوڑی سی وہ بھی شاید بیان کر سکے, پوری نہیں کر سکتا بیان. وہ بھی کون؟ پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ, بہت زیادہ علم و عقل کا جو مطلب مالک ہو, صاحب علم و زکا, صاحب علم و فضل, وہ سمجھدار ترین ہو تو وہ بھی مبارک قدم کی کچھ شان بیان کر سکے تو کر سکے, تب پھر پوری نا. اے رضا جب صاحب قرآن گئے مداح حضور, تجھ سے پھر ممکن ہے کب بدعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک جس کی شان بیان کر رہا ہے, اے رضا پھر آپ کے لیے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے, ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ان کی شان بیان کر سکیں. اعلی حضرت نے کتنے کلام لکھے ہو, کتنی شانیں بیان کی, لیکن اعتراف حقیقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا وہاں حق کو ہوئے جیسا حق ہے ویسی کسی نے بیان نہیں کی. اللہ پاک جس کو یہ اس طرح ارشاد فرمائے, ورفعنا لك ذکرک, اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, آپ کی ہر آنے والی پل گزشتہ جو گزری اس پل سے بہتر ہے. تو یوں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ, ہر آنے والی پل, آنے والی سیکنڈ سمجھو, ہر آنے والا وقت, یہ آپ کے درجے بلند ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں, کون بیان کر سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ السلام درجہ بدرجہ, صحابہ کرام بھی درجہ بدرجہ, سب کی شانیں ہیں. پھر اولیاء کرام میں تو غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں. تو یوں جو اگر کوئی دو چار الفاظ کہہ بھی دیے کسی نے تو یہ تو ابھی بالکل تمہید بھی نہیں ہے, آغاز بھی نہیں ہے. اس لیے وسوسے نہ پالیں کہ جو اللہ نے جن کو جو شان دی وہ اللہ نے دی, اپنے آپ کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. دم دم آدم دست گیر غوث اعظم دست, آپ ولیوں کے امیر
غوث اعظم دست گیر,
کون ہے میرا پیر
غوث اعظم دست گیر,
میرا پیر میرا پیر
غوث اعظم دست گیر,
بے مثال و بے نظیر
غوث اعظم دست دستگیر،
بے مثال و بے نظیر
غوث اعظم دستگیر،
محبوب رب قدیر
غوث اعظم دستگیر،
آپ ہیں پیروں کے پیر
غوث اعظم دستگیر،
غوث اعظم دستگیر،
غوث اعظم دستگیر،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے آقا نعمت سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھ پر فالج کا شدید حملہ ہوا، یعنی میں پیرالائز ہو گیا، مفلوج ہوا، فالج پر مجھ شدید حملہ ہوا اور میرا آدھا جسم مفلوج، آدھا جو آدھی باڈی تھی وہ پیرالائز ہو گئی. علالت یعنی بیماری اس قدر بڑی کہ سب لوگ یہی سمجھے گا بھی ہے، جام پر نہ ہو سکیں گے نہیں بچیں گے نہیں. ایک رات میں نے رو رو کر بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کی، یا رسول اللہ مجھے میرے پیر و مرشد میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے خادم بنا کر حضور کے آستانے پر بھیجا ہے، اگر یہ بیماری کسی خطا کی سزا ہے تو مرشدی کا واسطہ مجھے معاف فرما دیجئے. اسی طرح حضور غوث پاک اور حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہما کی سرکاروں میں بھی استغاثہ پیش کیا، یعنی فریاد کی. سید قطب مدینہ فرماتے ہیں، جب مجھے نیند آ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دو نورانی چہرے والے بزرگوں کے ساتھ تشریف لائے. اعلی حضرت نے ایک بزرگ طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ضیاء الدین دیکھو یہ حضور سیدنا غوث العظم ہیں. اور دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ حضور خواجہ غریب نواز ہیں. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے میرے جسم کے مفلوج یعنی فالج زدہ حصے پر اپنا دست شفا یعنی صحت بخش ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اٹھو. خوابی میں کھڑا ہو گیا. اب یہ تینوں بزرگ نماز پڑھنے لگے، پھر میری آنکھ کھل گئی. اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ میں تندرست ہو گیا. حوالہ سیدی قطب مدینہ پیج نمبر 12. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. شفا پاتے ہیں صدہ جہاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار و شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بندہ مانے غلام خادم، جیسے ہم آپس میں بھی کہتے ہیں نا، آپ کے کتنے بندے ہیں بھائی؟ ہاں تھوڑا بندہ کتھے، تیرا ساتھی تیرا دوست کا ہے. تو بندہ میں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، بندہ کا مانے یہ عربی لفظ بھی نہیں ہے، بندہ کے بارے خادم غلام. اور اللہ کے بندے بھی ہم یقیناً، تو اللہ کے بندے ہونا وہ اور چیز ہے اور پھر غیر کے بندے ہونا، اس معنی میں فرق آئے گا، لیکن یہ کہ یہ لفظ دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں. دیکھنے دیکھنے میں فرق کتنا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک آنکھوں سے پاک، وہ آنکھوں سے اس میں ہے ہی نہیں. اگر کوئی کہے کہ اللہ کی ہماری طرح آنکھیں ہیں تو اسلام سے ہی نکل جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو یہ مثال دی ہے صرف میں نے کہ ایک لفظ جب کسی کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کے شان کے مطابق مانا لیا جائے گا. یہ بعض اوقات الفاظ ہوتے ہیں کسی اور کے تعلق سے وہ استعمال ہوگا تو اور اس کی شان کے متعلق مطابق اس کے معنی استعمال کیے جائیں گے، استعمال ہوں گے. جیسے بھائی فلاں بڑا عبادت گزار ہے ماشاء اللہ، اب ہم جیسوں کے بارے میں آپس میں ہم کہیں گے تو اپنی شان کے مطابق ہم عبادت گزار ہیں. اور یہی لفظ اگر کہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عبادت گزار، اتنا فرق پڑے گا نا، تیری میری عبادتیں سب کی جمع ہو جائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی عبادت پر ساری عبادتوں پر وہ عبادت غالب آ جائے گی، ہے نا. تو جہاں جو لفظ بولا جائے گا جس کے بارے میں تو اس کی شان کے مطابق اس کے معنی لیے جائیں گے. تو ہم اللہ کے بھی بندے ہیں اور ہم اللہ کی عطا سے پھر دوسروں کے بھی دوست ہیں, خادم ہیں, بندے ہیں, جس کام کو رب نے بنایا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد, دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرماتے تھے کہ کنت بین یدیہ صیفا مسلولا و کنت عبدہ و خادمہ, میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھلی تلوار کی طرح تھا اور میں آپ کا غلام اور آپ کا بندہ تھا. کنت عبدہ و خادمہ, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور آپ کا خادم تھا. یہ جو الفاظ ہیں یہ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں روایت کی ہیں, حدیث کا نمبر 397 ہے.
ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ, صحابی رسول اور پھر مجتہد مطلق, جو کہو کم ہے, اتنے بڑے عالم تھے, اور صحابی تو پھر صحابی ہے, وہ غلطی کیسے کرے. یہ اتنے بڑے صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندہ کا لفظ اس طرح کہ میں ان کا بندہ ہوں, پھر عبد مانے بندہ, تو جب انہوں نے اپنے آپ کو عبد کا بندہ کا تو ہم کیوں نہ کہیں. جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا, جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اسلام کے دوسرے خلیفہ, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وفات ظاہری کے بعد سرکار کے فخریہ کہتے تھے کہ میں سرکار کا خادم تھا, تو آقا کا بندہ تھا. یہ بندہ یہاں مانا اللہ کا بندہ والے, کہ وہاں بندہ بندگی کرنے والا, اللہ کی بندگی کرنے والا, اللہ کی عبادت کرنے والا, یہاں بندے کا مانا, اور خادم غلام یہ مانا اس کے لیے جائیں. تو فاروق اعظم بھی ہے اپنے آپ کو سرکار کا بندہ کہتے تھے. یہ میں نے تو شاید داؤد اسلامی کے پہلے سے پڑھے ہوئی ہے, لڑک جوانی میں اپنی. الحمدللہ فیضان غوث اعظم. اصل ہم لوگ ویسے میمن لوگ جو ہے نا, ہم میمن ہیں اتفاق سے, تو غوث پاک کا ہمارے یہاں بڑا مطلب ہے. دیکھے کہ کچھ زیادہ ہی میمنوں میں گیارہویں شریف کا رواج, یعنی یہاں تک کہ ہماری بڑی بوڑھیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ گھر سے باہر بھی جائیں گے نا, جا بیٹا غوث پاک جو وسیل ہو, تو کہ پیرانے پیر کی مدد غوث پاک جو وسیل ہو. اس طرح یہ ہماری میمن بڑی بوڑھیاں پہلے تو کہتی تھی, اب اللہ بہتر یعنی کہتی نہیں کہتی. اتنی پکی, اور وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ بڑی بوڑھیوں کا عقیدہ اختیار کرو. ان کے عقیدے بڑے بولے والے عقیدے, ان کے جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا, پتھر کی لکیر. اب تھوڑا یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی اور طرح طرح کے گمراہ کن مطلب مضامین جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے پھیلنے لگے. خیر الحمدللہ ہدایت کا بھی سلسلہ جاری ہے. شیطان کی سرکوبی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام, فرعون سر اٹھایا, اس کا سر کچلنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا میدان میں, تشریف لائے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح مطلب یہ کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سر کچلا. توڑ موجود ہوتا ہے مطلب. تو الحمدللہ طرح طرح کے فتنے اٹھے تو اللہ نے جس سے چاہا کام لے لیا اور اس کو اس پر مسلط کیا, اس کا توڑ اللہ تعالی کی مشیت ہے. اور یہ دنیا کے بھی اندر ہے ایسا, جیسے دنیا میں اینٹی بایوٹک یہ خطرناک ہوتی ہے, آپ نے بھی کھائی ہوگی, میں نے بھی کھائی ہے, بڑی بڑے مسائل ہوتے ہیں. ضرورت پڑ جاتی ہے نا کبھی تو بعضوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو کبھی اینٹی بایوٹک آپ لیں نا تو آپ ڈاکٹر کو بول دیا کرے, خود نہیں دے گا یہ شاید, اس کا تھوڑا توڑ بھی دے دو اینٹی بایوٹک کا, تو یہ اس سے اس کا اثر تھوڑا کم کرے گی. ورنہ کیا کہ بعض اوقات پیٹ ڈسٹرب کر دیتی ہے, بعض اوقات اگر ایسا سائڈ افیکٹ آتا ہے کہ آنکھیں چلی جاتی ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کا، اور ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا اگر یہ توڑ دے نا تو پوچھ کر کے پھر مجھے اس کا توڑ اگر ہو تاکہ اس کے جو سائڈ افیکٹ ہے نا وہ کم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے بڑے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے والد محترم کی شہرت ہو گئی تو آپ نے حج ادا کیا. سفر حج میں میں آپ کی سواری کی باگ یعنی لگام پکڑتا تھا. جب ہم بغداد شریف کے جنوب ساؤتھ سے واقع ایک شہر میں پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں سب سے غریب گھر تلاش کرو. ہم نے ایک ویرانے میں اون کا ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک بوڑھا بڑھیا اور ایک لڑکی تھی. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویرانے میں ٹھہر گئے. اس شہر کے بڑے بڑے بزرگ اور امیر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں کسی اور اچھے مکان میں تشریف لے چلے. بڑی بڑی پارٹیاں حاضر ہوئی نا کہ ہمارے یہاں تشریف لے چلے تو مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے منظور نہ فرمایا. اس شہر کے حاکم نے آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے بہت سی گائیں بکریاں کھانا سونا چاندی سامان اور سفر کے لیے سواریاں بھیجی اور لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس تمام سامان میں سے میں نے اپنا حصہ اس گھر والوں کو عنایت کیا. یہ سن کر انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے بھی اپنا حصہ گفٹ کیا. اس طرح وہ تمام مال اس بوڑھے بڑھیا اور لڑکی جو غریب لوگ تھے ان کو دے دیا گیا. رات آپ وہاں ٹھہرے اور صبح کو روانہ ہوئے. حضرت سید عبد الرزاق قادری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرزند غوث اعظم فرماتے ہیں، کئی سال کے بعد اس شہر میں میرا گزر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا وہاں کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اسی رات کی برکت ہے کہ جب آپ لوگ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور غوث پاک نے نوازا تھا. ہم لوگ تو مالداروں کو سر حاجی صاحب حاجی صاحب کر کے زیادہ لفٹ دیتے ہیں، غریبوں کی طرف توجہ بھی کم کرتے ہیں، لیکن میرے مرشد غوث پاک غریبوں کو پہلے نوازا. کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا، کبھی تو غریبوں کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا، ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم. میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، پلا جام دیدار یا غوث اعظم. میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، پلا جام دیدار یا غوث اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ واہ کیا بات غوث اعظم کی. اس عنوان کے تحت چند باتیں عرض کی. غوث پاک کو جو یہ رتبہ ملا یہ یقیناً اللہ پاک کی عنایت سے ہی عطا ہوا، اور ولایت جو وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، البتہ یہ کہ بعض اوقات اس کے اسباب ہوتے ہیں، جیسے فرائض کے بعد نوافل کی کثرت بھی اس کا سبب بن سکتی ہے، اور اولیاء کرام فرائض کے واجبات کے تو سختی سے پابند تھے، نوافل پر بھی ان حضرات کا بڑا عمل ہوتا تھا. یا یہاں تک کہ میرے پیر و مرشد غوث پاک روزانہ 1000 نفل رکعتیں ادا کرتے تھے. ایک رات میں 15 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا. اچھا یہ 1000 نوافل پڑھے, ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی, نیاز کھائی جاتی ہے, بالکل نیاز کھائی جاتی ہے. ڈاکٹر نے پرہیزی بتائی ہے تو پھر وہ نفس بولتا ہے تبرک ہے, بے شک تبرک ہے, لیکن صرف گوشت پاک سے یہی برکت لینی کہ ان کی نیاز کھانی ہے. انہوں نے جو نماز پڑھ کر ہمیں ایک نیکی کی دعوت دی کہ مجھ سے چاہنے والے ہو تو میری نقل بھی تو کرو, میں اس طرح کرتا ہوں کچھ تو اس طرح کرو. ہم نیازی تو ہیں نمازی نہیں ہے, معاذ اللہ, ہے نا. اگر کل تک ایسا تھا تو نہیں, فرسٹ نمازی, پہلے نمازی بعد میں نیازی, ٹھیک ہے نا. نماز فرض ہے, نیاز مستحب ہے, مستحب فرض کا درجہ مستحب سے بہت بڑا ہوتا ہے. فرض ادا نہ کرے تو گناہگار, مستحب ادا نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے, مگر مستحب ادا کرنا چاہیے کہ ثواب کا حقدار ہے. تو ہم انشاءاللہ نیاز تو کرتے ہی رہیں گے مگر نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دے, چھوڑ دے, تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے داخل ہو کر وہ جہنم میں جائے گا. ایک نماز, یہاں تو کتنی نمازیں چھوڑ دی. میرے آقا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے ہمیں غوث پاک کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے, یہ فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے وہ 1000 سال جہنم کی آگ میں جلنے کا حقدار ہے. ایک نماز میں اتنے خطرات ترک کرنے میں, ایک نماز ترک کرنے میں اتنے خطرات. تو جو 5 ٹائم چھوڑ دے اور جو کئی روز تک چھوڑ دے, کئی مہینے تک نہ پڑے, کئی برسوں تک نہ پڑے, کبھی نہ پڑے, اس کا انجام کیا ہوگا, ذرا سوچیں. تو بس یہ فائنل آج سے 11ویں شریف کا کوئی ہمیں یہ تو کہے کہ خالی گھوش پاک کو مانتے ہیں, اللہ گھوش پاک کو اس لیے مانتے کہ اللہ کے نیک بندے, ورنہ تھوڑی مانتے ہیں. وہ یہ کہ ہماری بے عملی کی وجہ سے بعض اوقات وہ شیطان کسی کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ خالی گھوش پاک بولتے ہیں, خالی نیاز کرتے ہیں, نماز تو پڑھتے نہیں ہیں, فجر میں تو سوئے رہتے ہیں, رات بھر نعت خوانیاں کرتے ہیں, فجر میں سوئے رہتے ہیں. یہ ہم کیوں کسی کو موقع دے رہے ہیں, کیوں بولے کوئی, اور نماز تو فرض ہے, کون انکار کرتا ہے. تو یہ سستی اڑاؤ یار, اور سنیوں کا بھی نام روشن کر دو. جو ایسا کرتے ہیں ان کو بھی انفرادی کوشش کرے مسجدوں میں لاؤ. اگر سارے اس نیک عمل پر کمر بستہ ہو جانا کہ ہر نماز میں جاتے ہوئے کسی ایک نمازی کو, کسی ایک فرد کو, کسی ایک اپنے بھائی کو ساتھ لے کر مسجد میں نماز کے لیے جماعت سے آپ لے جائیں, اگر یہ سارے جو اس وقت مجھے ہزاروں لاکھوں شاید سن رہے ہوں گے, اگر یہ سارے اس بات پر کمر باندھ لیں کہ ایک ایک کو لے جایا کروں گا, اللہ کرے گا مسجدیں بھر جائیں گی ہماری. مسجدیں کم پڑ جائیں گھبرانا نہیں, دعوت اسلامی بنائے گی اور بنائیں گے انشاءاللہ. محلے میں ایک مسجد بھر گئی تو ایک اور بنا دیں گے, دو بھر جائیں گے, تیسری کے لیے انشاءاللہ تیاری کریں گے. آپ مسجد بھرنے والے بنو, دعوت اسلامی بناتی رہے گی انشاءاللہ, اور بنائے گی بھی آپ کے تعاون سے انشاءاللہ, مل جل کر بنائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اب یہ فائنل ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتے یا جو سستی کرتے ہیں یا جماعت ترک کر دیتے ہیں بلا وجہ شرعی, تو وہ اب سے انشاءاللہ نماز کی پابندی کیا کریں گے. اور اسلامی بہنوں پر تو جماعت نہیں ہے, تاہم وہ بھی اپنے گھروں میں پابندی سے نماز پڑھیں گی. ادھر ادھر اگر ان کو جانا بھی ہوا کہیں خاندان میں رشتہ داروں میں, تو اس وقت بھی یہ نماز نہیں چھوڑیں گے. شاپنگ مال یا ادھر نمازوں کی ترکیبیں نہیں ہوتی, تو ایسے وقت خریداری میں یا کوئی گھر کے کام کاج کے لیے با اجازت شرعی نکلی بھی تو یہ کہ دیکھ لے کہ نماز ایسے ٹائم میں نکلے کہ نماز کا مسئلہ نہ کھڑا ہو. مثلا ظہر کے بعد عصر میں کافی ڈسٹینس ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے,
تو اس موقع پر نکلے کہ عصر تک گھر میں پہنچ جائے. عصر کے بعد کیوں نکلے کہ فوراً مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے اور مغرب چلی گئی. تو پھر ایک جاتی ہے تو دوسری بھی نماز کل سے شروع کریں گے, شیطان بھی ہوتا. تو یہ نماز تو اشتہائی بہن کی بھی نہیں جانی چاہیے. کہیں بھی شادیوں میں جائیں شرعی پردے کے ساتھ, اسلامی پردے کے ساتھ, جہاں خرافات نہ ہو, گناہ نہ ہوتے ہوں, اسی جگہ بھی اگر جائیں, اسی جگہ ہی جا سکتی ہے شریعت کی اجازت سے, ورنہ تو جہاں خرافات ڈھول ڈھمک کے اور بے حیائیوں کا ماحول ہو وہاں عورت کو تو اس گلی سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز, تو چھپ کے رہنا ہے, نہ مردوں کو جانا ہے ایسی جگہوں پر. تو بہرحال یہ کہ نماز کہیں بھی جائیں وہ نماز نہیں ترک کرنی, وضو کا بھی اہتمام کرنا ہے. وضو گھر سے کر کے نکلے, کوئی بھی ایسی ترکیب کر لے جس سے مطلب ہے, کیونکہ اب عورتوں کے لیے مسجدیں تو ہیں نہیں, تو مردوں کے لیے اس لیے عورت کو زیادہ احتیاط کرنی ہوگی اسلامی بہنوں کو جب یہ گھر سے باہر نکلیں گے. اگر یہ باہر ملکوں میں انتظام ہوتا ہے عورتوں کے لیے پرسن ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں اس کا ابھی عرف جاری نہیں ہے. بہرحال یہ کہ نماز کی پابندی ضروری ہے, مرد ہو یا عورت. اور پیارے آقا پیر و مرشد غوث پاک سے میں یہ نہیں پوچھوں گا کس کس کو محبت ہے, ارے پوچھنا تو خطرناک ہے, ہے ہی محبت جب ہی تو جمع ہوئے. الحمدللہ محبت ہے. میرے مرشد غوث پاک کا چہرہ بھرا ہوا تھا, داڑھی مبارک اتنی بڑی تھی ماشاءاللہ انہیں چوڑی کہ وہ جیسے سینہ بھرا ہوا اس طرح, یعنی بہت مطلب پیاری صورت, داڑھی مبارک, پھر یہ کہ امامہ شریف کا تاج, زلفیں, سارے غوث پاک تو غوث پاک تھے, انگلش بال تو ہمارے گلے پڑ گئے اتنے اتنے بال. ان کے نالا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پورے بال رکھے, آدھے کان تک یا پورے کان تک, یا بڑے تو شانوں شولڈرز تک پہنچے, اس سے نیچے حرام. کہ یہ عورتوں کے لیے بڑے. عورت کاٹ کر اگر کندھوں سے اوپر لے جائے گی تو گناہگار, مرد اگر بڑھا کر کندھوں تک لے جائے گا تو گناہگار. یہ اعلی حضرت کا فتویٰ ہے فتح رضویہ شریف میں. بہرحال یہ کہ یہ بال بھی رکھنے ہیں, زلفے بھی, داڑھی بھی رکھنی ہے. داڑھی تو ہے بھی واجب, نہ رکھے تو گناہگار ہے. نہیں ایک مٹھی, اس سے چھوٹی رکھنا کاٹ کے یہ بھی گناہ, منڈا دینا یہ بھی گناہ. پھر چھوٹی بھی رکھتے ہیں پھر مزید اس میں کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں, کیا ہوگی آپ کو یار. رکھنی ہے تو غوث پاک کی محبت ہے, غوث پاک جیسی رکھو. غوث پاک نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رکھی, اور داڑھی تو سارے نبیوں نے رکھی, سب رسولوں نے رکھی, تو ایسی پیاری سنت ہے. تو آج سے یہ بھی نیت کر لیں کہ جس کی داڑھی نہیں تھی وہ بھی, جس کی چھوٹی تھی, جس کی نہیں تھی نے مونڈ دی ہے, قدرتی نہیں نکلی وہ الگ بات ہے, اس سے مونڈی ہے یا کاٹی ہے, کاٹ کے چھٹی ہے, یہ سب سچی توبہ بھی کریں اور آج سے سب مل کر پکا عہد کریں کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے انشاءاللہ آج سے داڑھی بڑھاتے ہیں, اور اب کبھی بھی ہماری داڑھی نہ کٹے گی نہ ایک مٹھی سے گھٹے گی انشاءاللہ. سب نیت کریں انشاءاللہ. اور امامہ شریف یہ بھی ظاہر ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شریف کو بھی نوازا, یہ بھی آپ کی پیاری پیاری سنت.
تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں, الہی بول بالا نور کا.
تو یہ امام شریف کا تاج بھی سر پہ سجایا کریں, جو ہر وقت نہیں سجا سکتے. مثلا وہ نوکری ایسی ہے کہ نہیں بھائی وہاں نہیں چلے گی, چلو گھر پہ آ کے سجا لیا کریں, نوکری سے فارغ ہو کر کچھ تو اس سے کچھ تو دوستی رکھیں. بالکل ہی مطلب ہر وقت ننگے سر پھرنا کس کا طریقہ ہے, ننگے سر پھرنا بتائیں, آپ کو سمجھ جائیں. اب اتنا عام ہو گیا یہ سیکھا شاید غیر مسلموں سے. یہ پرانے دور کے لوگ جو تھے نا, آپ پرانے اگر گروپ فوٹو بھی دیکھے ہوں گے نا آپ نے, یا لیڈروں کے فوٹو دیکھیں گے, بھلے وہ لیڈر ہوا سیاسی, سر پہ ٹوپی, پہلے ٹوپیاں وہ تھی. اچھا بزرگوں کے مزار سے گزرتے تھے تو سر پر رومال, جنازہ دیکھ کر سر ڈھانپنا. ہم لوگ چھوٹے تھے تو اب جیب میں تو کچھ ہوتا نہیں تھا, یاد رکھتے تھے سر ڈھانپتے تھے. لیکن اب تو بزرگوں کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو لگے سر, اللہ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں, اس کے دربار میں آ کر کھڑے ہوئے ننگے سر. اتنا ننگے سر عام ہو گیا کہ کوئی سچکا ہی نہیں پڑتا میرے کو. یعنی ہم نے وہ دور دیکھا کہ جب کوئی ننگے سر, ننگے سر تو کوئی تصور نہیں تھا, لوگ ٹوپی جیب میں رکھتے تھے, جالی والی ٹوپی زیادہ تر, یا گھر میں سلائی کی ہوئی ٹوپی رکھتے تھے نمازوں میں, اور یا رومال بھی باندھ لیتے تھے, رومال جیب میں ہوتا تھا. اب تو جیبیں ہی آگے پیچھے ہو رہی ہیں, تو یہ کہ سر ڈھانپ کے. اب اگر کسی کی ٹوپی گر جاتی تھی نماز میں تو کوئی نہ کوئی بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے اس کی ٹوپی ٹھوستے تھے سر پہ, پھر گر جاتی تھی پھر ڈالتے تھے. یہ غلط کرتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ اس سے تو اس کا نماز میں خوشبو بھی نہیں رہے گا اور بےچارے کا دھیان بٹ جائے گا. یہ کہ ٹوپی کا لوگ اتنا اہتمام کرتے تھے, اب تو کچھ اور ہی دور آ گیا. پہلے ایک مخصوص طبقہ جو تھا عقیدے کے حساب سے, ایک مخصوص طبقہ, اس طبقے کو میں جانتا ہوں اور اب بھی وہ ظاہر پایا جاتا ہے, معدوم نہیں ہے, وہ ننگے سر نظر آتا تھا. یعنی کوئی اس طرح کا مسجد میں نظر آئے نا تو اپنے کو شک پڑ گیا یار یہ, اور اب تو بالکل ہی صف صفوں کی صفیں. مطلب اچھا اب یہ کہ یہ میں نے تو عرض کر دیا, یہ آپ کو خیال رکھنا ہے, لیکن میں آپ کو کچھ مدری پھول اس میں یوں دوں گا کہ آپ اگر کسی کو ننگے سر دیکھیں تو اس پر تنقید نہیں کرنا, اس کو سمجھانے بیٹھیں گے آپ کو سمجھانا نہیں آئے گا تو یہ کہ پھر ایسا نہ وہ آنا چھوڑ دے. چلو ٹھیک ہے اب ننگے سر ہی آ رہا, ماننا تو ہی نہیں, تو مسجد میں آ تو رہا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو اس لیے وہ میں اجتماعی طور پر میں نے سمجھا دیا, اسی کو کافی سمجھا جائے. آپ خود نہیں ننگے سر ہیں تو آپ مہربانی کریں, آپ کی آخرت کے فائدے کے لیے آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں, کم از کم نمازوں میں تو سر ڈھپا کرے, اور ہلکی پھلکی ٹوپی رکھ لیا کرے, اگر امامہ نہیں باندھا جاتا تو نماز میں ہی پہن لیا کرے, کہیں مطلب نیک محفلوں میں جائیں وہاں پہن لیا کرے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ 20 برس رہے, 20 ایئرس. آپ فرماتے کہ میں نے کبھی خلوت میں نہ کبھی جلوت میں, نہ اکیلے میں نہ لوگوں کی موجودگی میں, میں نے امام اعظم حنیفہ کو کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا. ہم ہیں حنفی, لیکن صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اللہ ربی کے معنی ارشاد فرمائے. باپا جان، میری نانی اور مفتی حسان صاحب کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا.
ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا. آخر میں سوال کیا، وریدی لا تخف اللہ ربی، یہ معنی پوچھے، اس کا مطلب یہ کہ یہ غصبا کا ارشاد ہے، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ میرا پروردگار ہے. اپنے مرید کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوف اعظم کا. بندہ کے معنی بھی میں نے دیر پہلے ہم نے بتایا تھا، بندہ معنی یہاں غلام خادم. وسائل بخشش، حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیجئے میری سمت خوش خرامی، کہتے ہوئے لا تخف غلامی. جنہیں یا غوث پاک میری طرف قدم رنجا فرمائیں، تشریف لے آئیں، اور یہ کہتے ہوئے تشریف لائیں، لا تخف غلامی، اے میرے غلام مت ڈر مت خوف کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جنید بھائی ہوں گے تو آج ان سے پوچھوں گا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں.
جی پوچھے.
یہ گیارہویں شریف کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟
ربیع الثانی.
مگر اس مہینے کو گیارہویں شریف کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟
ربیع الثانی کی گیارہ تاریخ غوث پاک کے عرس مبارک کی تاریخ ہے. بس یہ تاریخ اتنی مشہور ہوئی کہ بڑے پیر صاحب کو گیارہویں والے پیر صاحب اور مہینہ بھی گیارہویں والا کہا جانے لگا.
یہ گیارہویں شریف کیسے منائی جاتی ہے؟
اس طرح کے گیارہویں شریف میں نیاز و فاتحہ وغیرہ نیک کاموں کا ثواب خاص طور پر غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، خوب منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے.
کیا مسلمان ہونے کے ناطے گیارہویں شریف کرنا ضروری ہے؟
ضروری تو نہیں، لیکن اگر ہم کریں گے تو اچھا ہے، ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں گے.
مجھے تھوڑا ایکسپلین کیجیے کہ گیارہویں شریف منانے کے کیا فائدے ہیں؟
میرے خیال سے ہمیں اس بات کی ڈیٹیل امیر اہل سنت سے سن لینی چاہیے.
کیوں نہیں؟
امیر اہل سنت آپ بتا دیجئے کہ گیارہویں شریف منانے کے کیا فائدے ہیں. یہ بھی بتا دیجئے کہ گیارہویں شریف کیسے منانی چاہیے.
اللہ اللہ، گیارہویں شریف یہ ربیع الاخر شریف کی جو گیارہ تاریخ ہوتی ہے، جیسے وہ اس مکالمے میں تو ربیع الثانی کا مشہور ہے، ربیع الثانی کہتے ہیں جو حقیقت میں ربیع الاخر ہے، تو وہ ربیع الاول، ربیع معنی بہار، شروع کی بہار تھی ربیع الاول، اب جو بہار کا اینڈ ہونے لگا تو ربیع الاخر. اس کا صحیح نام جو ہے اس مہینے کا ربیع الاخر. تو گیارہ ربیع الاخر شریف کو ہمارے مرشد پاک صحیح شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کا وصال شریف یعنی وفات شریف ہوئی تھی، دنیا سے آپ نے انتقال فرمایا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ غوث پاک کی گیارہویں شریف ہے. اچھا کام ہے، اسلامی زندگی میں پیج نمبر 71 پر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام مسلمانوں میں ربیع الاخر شریف میں گیارہویں شریف حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مجلس کرتے ہیں، اس میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھ کر سامعین یعنی سننے والوں کو سناتے ہیں، اور بعد فاتحہ تقسیم شیرینی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مزید فرماتے ہیں، اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ کرے، سال بھر تک بہت برکت رہے گی. اسلامی زندگی پیج نمبر 133. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہر چاند کی گیارہویں شریف نے ماہانہ دسویں اور گیارہویں تاریخ کی درمیانی رات کو مخصوص پیسوں کی شیرینی مسلمان کی دکان سے خرید کر یعنی پرچیز بھی مسلمان سے کرے. مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے گیارہویں کی فاتحہ دیا کرے تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی اور انشاءاللہ القریب کبھی پریشان حال نہ ہوگا. مگر شرط یہ کہ کوئی تاریخ ناغا نہ کرے اور جتنے پیسے مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو, اتنے پیسے مقرر کرے جتنے کی پابندی کر سکے. مزید فرماتے ہیں خود میں اس کا سختی سے پابند ہوں اور اللہ پاک کے فضل سے اس کی خوبیاں بے شمار پاتا ہوں. اسلامی زندگی پیج نمبر 133. اب یہ کہ اصل گیارہویں شریف جو ہے یہ مخصوص سال ثواب ہم کرتے ہیں, ان کی شان میں کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہیں, منقبتیں پڑھتے ہیں. جیسے شروع میں یہ جو ہم رات جب محفل سجائی ہے تو تلاوت نعت, پھر یہ کہ جلوس غوثیہ ناظرین نے دیکھا ہوگا, تو اس میں کیا ہوتا ہے جلوس غوثیہ میں؟ تب یہ عام ریلیوں کی طرح تو ہوتا نہیں ہے, یہ مطلب غوث پاک کی ان میں منقبتیں پڑھتے ہیں, غوث پاک کی شان میں نعرے لگائے جاتے ہیں. اور حلیت الاولیاء میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے, عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, نیک لوگوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. اور ایک یہ بھی قول ہے کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے یعنی صالحین کے ذکر سے یا صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. یہ اپنے شرح شجر قادریہ میں ہے نا, یہی ہے نا کہ نیک بندوں کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو اب جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہو, گناہ معاف ہو. تو جہاں خود نیک بندہ موجود ہو, اللہ کا مقبول بندہ موجود ہو, تو وہاں کتنی رحمت نازل ہوتی ہے. جیسے کہ جو خوش نصیب گیارہویں شریف منانے بغداد شریف حاضر ہوئے, اس اللہ کے ولی کے پاس, نیک بندے کے پاس یہ پہنچے, وہاں کتنی رحمتیں ان کے حصے میں آئی ہوں گی. تو پھر یہ کہ ان سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں جو حاضری دے, مدینہ پاک کی حاضری سے مشرف ہو, پھر روزہ انور پر حاضری دے, تو وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا, جو کہ اللہ پاک کی عطا سے خود رحمت للعالمین ہے, وہیں سے رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. تو وہاں جانے والا کس قدر رحمتوں سے فیضیاب ہوتا ہوگا, ہے نا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے. تو بہرحال یہ کہ چاہے ہم تلاوت کریں, چاہے نعت شریف پڑھیں, چاہے بزرگوں کی منقبت پڑھیں, بزرگوں کا ذکر خیر کریں, بھلائی سے ان کا تذکرہ کریں, ان کی باتیں کریں, ان کی واقعات سنیں سنائیں, تو یہ سب مطلب ثواب کے کام, اور اس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, مشکلیں حل ہوتی ہیں. یہ تذکرے انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو حضرت محمد بن یونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے صالحین کے ذکر سے زیادہ دل کے لیے کوئی نفع بخش شے نہ دیکھی. نہ صالحین کا, نیک بندوں کا تذکرہ دل کو بڑا نفع بخش ہوتا ہے. اب اس میں یہ کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اگر غوث پاک کا ذکر خیر اس نیت سے کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا, اور باقی دل کے میل کچیل جو گناہوں کے ہیں وہ بھی دھلتے ہیں, روحانیت حاصل ہوتی ہے, اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ کہ دل کے لیے یہ مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, صفت الصفوہ کتاب کا نام ہے ان کی, تو صفت الصفوہ لی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پیج نمبر 18. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کے علاقے صدر اقصا مسجد سے عبد الوحید عطاری عرض گزار ہوں. اللہ پاک ہمیں غوث پاک کی برکت عطا فرمائے. یا مرشدی زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
زبان کے گناہوں سے اور یہی قابو نہیں آتی, بس اس پر لگام پڑ جائے نا تو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے تو لکھا ہے کہ 80% یا 90% ہے, یہ بھی مبالغ ہے سمجھانے کے لیے کہ مثلاً یہ کہ 90% گناہ زبان سے ہوتے ہیں. بدن کے تو پارٹ تو بہت سارے ہیں نا, زبان بھی ہے, کان بھی ہے, آنکھ بھی, ہاتھ پاؤں وغیرہ, تو ان میں سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں. آنکھ سے گناہ کرے گا آدمی, نعوذ باللہ, بندگی آئی کرے گا, اپنی خرابیاں اس کی ہیں, اس میں نقصانات ہیں اپنے. اور کان سے سنے گا گانے معاذ اللہ یا برائیاں, اس میں بھی زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ اپنے لیے وہ نقصان کرے گا, لیکن زبان چلے گی تو کسی کا دل دکھا دے گی, کسی کا دل توڑ دے گی, دو میں لڑوا دے گی, اور جو فساد برپا کرتی ہے زبان, تھوڑا آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اور بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ زبان ان کی دو داری تلوار کی طرح چلتی ہے, اس سے کچھ سنی اب ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا, نیند نہیں آئے گی, بے چینی ہوگی کہ اب کب غلام ملے. اب تو ملنے کی بھی نہیں ہے, تو واٹس ایپ اور بہت سارے ذرائع اب مل گئے, بہرحال تو فوراً ادھر ڈیلیور کر دے گا کہ میں فلاں سے آج ملا تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, اس نے سنا تو اس کی بھی کھوپڑی گھومے گی. اور یہ سوچے گا نہیں کہ یہ اس کی کمزوری مجھے پہنچا رہا ہے تو میری کب سنبھالے گا یہ. خیر اس نے بولا اچھا یوں بولا, میں اس کو جانتا ہوں, یہ بھی ایسا ہے اور ویسا ہے. اب یہ اس نے اس کو کیچ کیا, ابھی اسے ڈیلیور کر دے گا کہ تمہارے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے. یہ کیا کیا اس نے زبان سے تو کیا, اب یہ دونوں میں ٹھنی اور یہ دیکھے گا تماشا. اور چغل خوری اسی کو کہتے ہیں, ایک کی بات لڑوا, ایک کی بات لڑوانے کی نیت سے دوسرے کو پہنچا دیں. تو یہ اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اور ایسا شخص جو ہے وہ اس کے مطلب وہ حلال ہونے میں شک ہے کہ وہ حلال زیادہ ہو. ایک کو میں جانتا ہوں, اس کی یہ عادت تھی اس طرح کی لڑوا رہے کہ وہ بالکل مجھے پتا ہے, وہ تسلیم بھی کرتا تھا کہ بس میں کرتا ہوں مجاق مزاق ہے. تو ایک کو کچھ بولے گا اس کو کچھ بولے گا, وہ لڑوا کر تماشا دیکھتا تھا. اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ کرے توبہ کر لے اگر زندہ ہے تو, یا توبہ کر لی ہو اللہ کرے. تو ایک بار اس نے خود مجھے عجیب, پھر ایسا آدمی اپنے عیب بھی کھول دیتا ہے. اب وہ بات سچی جھوٹی اللہ بہتر جانے. اس نے کہا کہ یار میرا باپ جو ہے نا بہت غصے والا ہے, جب کبھی وہ غصہ آتا جھگڑا ہوتا نا امی کے ساتھ تو وہ ایک ساتھ تین طلاق دے دیتا ہے, اور پھر یہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو یوں اپنے یعنی کہ اگر نعوذ باللہ وہ ایسا کرتا ہے, تین طلاق دے کر یوں واپس لے کے بیٹھ جاتا ہے, اور بہرحال اب اس سے جو اولاد ہوگی وہ حرام زادہ ہوگا, حلال نہیں ہوگا. وہ نکاح ہی ٹوٹ گیا تھا, یعنی نکاح ٹوٹا کہ طلاق کے مغل لذا سے نکاح ختم ہو گیا, ٹوٹ بھی گیا کہنے میں ارجی, نکاح نکل گیا اس کے نکاح سے. تو اب بہرحال یہ کہ وہ اس سے قریب نہیں ہو سکتا, یہ مطلب اس نے بتایا. اور یہ روایت میں نے پڑھی تھی کہ یہ اللہ پاک عافیت, لیکن کوئی ایسا کرتا آپ اس کے بارے میں کوئی ایسا حکم نہیں سنا دینا کہ وہ ایسا ہوتا ہے یا یہ فلاں ایسا ہے. نعوذ باللہ, ہمارے پاس کوئی اس کی مشین نہیں ہے, اور مجھے اب بھی یعنی کہ میں اس کا یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا. اس نے یہ کہا تھا, اس نے تو اپنے باپ کی برائی کی نا, سر تو اس کے باپ کا اگر ایسا کرتا ہے, لیکن اپنے پاس کوئی اس کا یعنی کہ میں نے کوئی کنفرم تو نہیں کیا کہ واقعی اس کا باپ کرتا ہے یا نہیں کرتا, کہ وہ اتنا جھوٹا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی اس نے جھوٹا بم مارا ہو, کچھ بھروسہ نہیں ہے. اس کے باپ کے بارے میں بدگمانی کی حاجت نہیں ہے, لیکن یعنی کہ اس طرح مطلب بعضوں کی ہر ایک کی سامنے نہیں آتی, لیکن یہ لڑائی ہوتی ہے نا, تیرے کو فلاں نے بولا تھا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یا کسی کا ارشاد ہے کہ کوئی کسی کی اس طرح کی بات لاتا تھا، آپ اس کے سنتے نہیں تھے اور بولتے تھے کہ یہ فاسق ہے، کہ جو مطلب میرے سامنے دوسرے کی بات کر رہا ہے، اس طرح کی لایا یہ بات کر رہا ہے تو یہ تو فاسق ہوا، اس کے بعد کیا اعتبار ہی کیا ہے. یوں آپ اپنے آپ کو سیو کر لیتے تھے. ہم لوگ تو یہ بڑے توجہ سے سنتے ہیں اور ہمارا ایک رنگ آتا ہے اور ایک رنگ جاتا ہے. ارے واقعی بھی اس نے ہماری کوئی برائی بیان کی ہے، ہماری اسے ترکیب بھی آؤٹ ہے. تو بھی امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرما دی، دوست صرف خوبیاں بیان کرے گا، خامی بیان نہیں کرتا. تو دشمن جو ہے نا وہ خامیاں بیان کرے گا، وہ بے لاگ تبصرہ کرے گا خامیوں پر. تو دشمن کی ان باتوں سے اپنی اصلاح کا بندہ سامان کرے، یہ جو میرے بارے میں بول رہا ہے تو جو وہ صحیح بول رہا ہے کہ میں ہوں واقعی ایسا، تو اپنی اصلاح کر لے، نہ کہ اس سے پھڑے بنائے، جھگڑے کرے اور اس کی برائیوں میں پڑے. تو بہت مطلب ہے نا کہ وہ زبان کو واقعی کنٹرول کرنی ضرورت ہے. انسان بے سوچے سمجھے بازو کا نکل جاتا ہے کہ بس راز بھی فاش ہو جاتے ہیں. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے، گل منے پھول. مطلب یہ کہ آدمی بعض اوقات کسی پر اعتماد کر کے دلوں کے راز، دل کے راز اگل دیتا ہے اس کے پاس، اب پھر یہ کہ وہ پھنس جاتا ہے، آزمائش میں بڑھ جاتا ہے، ٹینشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے، یار اس کو بتا دی اب کیا ہو، بات ہو گیا تو لیکیج کر دی تو اس نے، بعض اوقات کر بھی دیتے ہیں. بڑی آزمائش دو، وہ کہتے ہیں نا جو ان دو ہنٹوں میں نہیں سمائی وہ کہیں بھی نہیں سمائی. اس لیے مطلب یہ کہ زبان کا قفل مدینہ اگر ہم کو نصیب ہو جانا تو شاید ہم بہت بڑے بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا ہو جائے. ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہم کہ محبت کی بھی بات نہیں کرتے کہ اس کو محبت ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ایک زہریلا تیر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بےچارا تڑپ کر رہ جاتا ہے، تنس کر دیتے ہیں، اس کا سب کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، کچھ ایسا بول کے بےچارا شرمندہ ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہر اس کے دل سے محبت بڑھے گی نہیں گھٹے گی. اور پھر یہ کہ گناہوں بری باتیں، ہمت زبان سے بکثرت ہوتی ہے، اگر یہ اشارے سے بھی ہوتی ہے لیکن زبان سے بکثرت ہوتی ہے، جھوٹ زبان سے بکثرت بولا جاتا ہے، اگرچہ اشارے سے بھی ہوتا ہے، لکھ کر بھی ہوتا ہے جھوٹ، لیکن زبان اس میں زیادہ کام دکھاتی ہے. لکھ کر جھوٹ بولنے میں تھوڑا سوچے مان دیر بھی لگتی ہے، بولنے میں ٹھک کر کے نکل جاتا ہے. اللہ کرے کہ زبان ہمارے قابو میں آ جائے، اور یہ آسانی سے آتی نہیں ہے. بزرگوں سے برسوں تک اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے کے واقعات ہیں برسوں تک. اللہ ہم کو توفیق دے ہم زبان کو لگام ڈالے کہ یہ بولے تو اچھا ہی بولے، کسی کا دل نہ توڑے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ماں باپ کبھی دل نہ دکھائے، گھر میں بھی فساد کا سبب نہ بنے، مسلمانوں میں فتنے کا سبب نہ بنے، بلکہ سب کے لیے امن کے پیغام کی صورت بنے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ سبھی کو جن کو نہیں ہے زبان کی احتیاطیں نصیب کرے اللہ پاک. ایک دانہ کا قول اسکرین پر لکھا ہوا ہے، عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے. اس شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے جاری کردہ یہ اصول ہے. یوم قفل مدینہ تو پہلی پیر شریف کو ہم مناتے ہیں، انگلش تاریخ کے حساب سے تو یہی پہلی پیر ہے، انگلش کے حساب سے مناتے ہیں تاکہ یاد رہے. ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یار بھول گئے، صحیح. تو اب آنے والی پیر صاحب، بڑے پیر صاحب کی پیر دستگیر کی گیارہویں شریف بھی ہے، روزہ رکھنا بھی پیر کا سنت ہوتا ہے، پھر کل تو غوث پاک کے حصہ ثواب کے لیے روزہ رکھنا انشاءاللہ، رکھنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اور مل جل کر بھی ہم رکھ سکتے ہیں خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے اگر آپ رک جائیں گے تو انشاءاللہ. آج تو رات بغداد بغداد انشاءاللہ. اور یہاں بھی لنگر کھلایا جائے گا انشاءاللہ، امید تو ہے کھلایا جائے گا.
جی جی
ہاں. اور جن کو روزہ رکھنا ہو پھر ہم رات کو دیر سے، مگر یہ بھی ہیر سے ہاں، یہ ابھی بھی کھائیں گے اور شاعری کے نام پر بھی کھائیں گے، بعض ایسے ہوتے ہیں ناشتے کے نام پر بھی کھاتے ہیں، نصیب. تو روزہ رکھیں گے اگر وہ تو پھر وہ ناشتہ نہیں کریں گے، لیکن دنیا دیکھی والی ہے، کھاؤ 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 لگا ہوتا ہے، اور پھر بس وہ ڈاکٹر کی دعا، یا اللہ میری روزی میں برکت دے. وہ بھی رنگ لاتی ہوگی، اور پھر میڈیکل اسٹور والا بھی ظاہر ہے کہ دکان اسی لیے تو کھول کر بیٹھا ہے کہ لوگ بیمار ہوں ہماری روزی کھلے. بیمار ہو اس کی خیر، اس کی نیت ہو یا نہ ہو، سبب تو بیماری ہے نا، ورنہ میڈیکل اسٹور کی طرف جائے گا کون؟ کم کھانا یہ بھی پیٹ کا کفل مدینہ بھی کچھ ہے بتاؤ، یہ بڑا مشکل ہے، زبان کا بھی بڑا مشکل ہے، آنکھوں کا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن یہ جنت تو تکلیفوں میں ڈھکی ہوئی ہے، جنت جو ہے اس سے تکلیفوں سے گزر کر انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یوم کفل مدینہ تو منا ہی لے، اس میں یہ کہ ضرورت کی بات کرنے میں تو منع نہیں ہے، اور بہتر یہ کہ جہاں جہاں ممکن ہو لکھ کر یہ اشارے سے گزارا کر لے، اور نیکی کی دعوت یہ تو زبان سے ہی دینا، جہاں موقع ہے ضرورت زبان سے ہی دینی ہے، اور یہ کوئی یوم کفل مدینہ یہ خلاف بھی نہیں ہے، خاموشی سے افضل ہے، یہ بھلائی کی بات دیکھی کی بات کرنا خاموشی سے افضل ہے، کسی کو نماز کا بولنا، سنت اور عمل کرنے کا بولنا، یہ ذہن رکھیے گا کہ خاموشی سے یہ افضل ہے، اور فضول بات بولنے سے خاموشی افضل ہے. فضول بات وہ ہوتی ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اب جو نہیں سمجھتے آپ کے اشارے، تو ماں ہے باپ ہے یا گھر کے افراد یا وہ دوست وغیرہ جو نہیں سمجھتے، یا دکانوں پہ ہم جاتے ہیں ادھر ادھر، تو وہ نہیں سارے اشارے نہیں سمجھتے، نہ لکھے ہوئے سے وہ دہشت ہو سکتی ہے، تو ایسوں کو پھر وہی زبان سے بولے. مگر یہ کہ اگر عادت پڑ جانا جو ہے بہت مشکل کہ کم الفاظ میں بات نپٹ جائے لیکن اگلے کی بات سمجھ میں آ جائے. بعض وقت کم الفاظ میں بات تو ہو جاتی ہے، اپنے طور پر یوں لگتا ہے کہ نپٹ گئی، مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کے پلے نہیں پڑی ہوتی بات، یہ ایک پرابلم ہے. تو اس لیے حکمت عملی سے موقع مال کے حساب سے اس سے بات کی جائے. بری بات سے تو بچنا ہمیشہ بچنا ہی ہے، برائی برا ہے وہ کرنا، لیکن فضول بات بھی اچھی نہیں ہے. اس میں فضول میں ایسا کہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا آخرت میں حساب ہے. مباح ہوتی ہے کہ جس میں اگر اچھی نیت ہو جائے نا تو وہ عبادت بن جاتا ہے، مباح کام مباح بات. فضول و مباح میں فرق ہے نا، مباح کا ایک بالکل استعمال ہوتا ہے لفظ، اور اس کے لیے لا یعنی لفظ ہوتا ہے فضول کے لیے. خیر، تو فضول وہی جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، مباح وہ جس میں نہ ثواب نہ گناہ. فضول اور مباح میں قیامت کے دن حساب ہے. تو مباح میں ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے، عبادت بن جاتا ہے موقع. جیسے کھانا، کھانا کھانا فضول نہیں ہے، مباح ہے. سونا فضول نہیں ہے، مباح ہے، ضرورت انسان کو. تو یہ مباحات بہت سارے ہیں. تو چائے پینا پانی پینا سب مباح ہے. اب اس میں قیامت کا حساب ہے. اچھی نیت بنتی ہے پانی مجھے پینا ہے بھائی, تو اب پانی سے میں نیت یہ کروں کہ عبادت پر قوت حاصل کروں گا, پانی سے قوت حاصل ہوگی عبادت پر, پیاس لگی ہو تو دل نہیں لگے گا, نماز میں دل نہیں لگے گا, رمضان شریف میں روزے میں عصر میں آپ کو شاید بہت سا تجربہ ہوگا کہ یوں ہوتا ہے کہ بس ابھی بھی سورج ڈوب جائے تو بھی صحیح ہے پانی پی لوں. تو مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو اس کی اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کروں گا. کھانا مباح, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا, تو اس یہ بھی اب بن گیا کھانا عبادت. کھانا یہ انبیاء کرام کی سنت, یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے, لیکن یہ نیتیں اس وقت مفید ہوں گی جب پیٹ خالی ہے. بھرے پیٹ میں کھانا بھوک نہیں ہے پھر بھی کھائے جا رہے ہیں, یہ ثواب اگر نیت کریں گے. نیت کا موقع نہیں ہے, نیت ویلڈ نہیں ہوگی. مباح تو رہے گا لیکن اگر ذہن غالب ہے کہ اب کھاؤں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا, اب تو یہ کھانا حرام ہو جائے گا, بھلے حلال کھانا ہے. اس کے حق میں اتنا کھانا جتنا اس کو پتا ہے کہ یہ اب کھاؤں گا نا تو میں بیمار ہو جاؤں گا, بازو پیٹ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, یہ کہ بیمار ہو جاؤں تو یہ اب کھانا, یہ زائد جو کھانا ہے یہ اس کے لیے, یہ فیل جو ہے کھانے کا یہ حرام ہے. سونا موبائل, اب ساری رات یا 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے آدمی سوتا ہے نا, اب کچھ بھی پتا نہیں ہوا سو گیا, ہے جائز مباح لیکن قیامت کے دن حساب. اب سونے کے ذریعے بھی تو شاید سبھی کو تجربہ ہو کہ بہت انہیں نیند چڑھی ہو یا 1-2 دن آرام نہیں کیا, کوئی پوری رات آرام کر کے دن کو ہو سکتا ہے ایکٹیو رہے, بعضوں کی ایسی ترکیب ہوتی ہے اپنے بدن کی, بعض نہیں افورڈ کر سکتے, ایک رات اگر جاگے تو دن کو کسی کام کے نہیں رہتے جب تک سوئے نہیں, تو نمازیں بھی آتی ہیں ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں, تو اس کی سونے سے آدمی فریش ہوتا ہے نماز میں دل لگے گا, تو عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے. تو سوتے وقت اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لیں گے تو یہ سونا جو ہے نا سارا یہ عبادت میں جائے گا, پالتو نہیں جائے گا نہ قیامت کا حساب. جو مباح اچھی نیت کے ذریعے عبادت ہو گیا قیامت کے دن اس پر حساب نہیں ہوگا. یہ ضمن باتیں آ گئی, اللہ کرے کہ روئے کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. ہمارا لے کے یوم قفل مدینہ ضرور منانا ہے انشاءاللہ. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموش شہزادہ اس کا مطالعہ بھی کر لے تو اچھا ہوتا ہے, اور بس بولے اشارے سے لکھے یا کام کی باتیں تو بولے, کم الفاظ میں بولے لیکن اتنا کہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے. اس طرح دن گزارے, اللہ برکت دے گا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
خاموش شہزادہ جو رسالہ ہے یہ آڈیو میں بھی موجود ہے اور مکتبۃ المدینہ سے 30 روپیز 30 روپے میں یہ خریدا جا سکتا ہے.
سبحان اللہ, قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں. حضرت علامہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول مانے بولنا, فعل مانے کام, اور ناپسندیدہ یا مباح کام جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو, جیسے مذاق مسکری, بےہودہ گفتگو, کھیل کود, فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا, شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے. حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا، یہ بالا خانہ بنانے میں تمہیں کتنا عرصہ گزرا؟ بالا خانہ ہی اوپر کا حصہ ہوتا ہے مکان کا، یہ بالا خانہ یعنی یہ عمارت کا اوپر والا حصہ بنانے میں تمہیں کتنا عرصہ گزرا؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور نفس کو ان اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، یعنی اپنے آپ سے یوں کہنے لگے، اے مغرور نفس، تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے. پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے ایک سال روزے رکھے. حوالہ منہاج العابدین، یہ بزرگوں کا عمل، ہم تو کون سا موڈل ہے گاڑی کا، کتنے ملی، کتنے سال چلی ہوئی ہے؟ ارے بھائی تو ضرورت کیا، یہ پنچاپ کر دی، سامنے والا بھی بےچارا چھپانا بھی چاہتا ہو تو اس کو کرت کرت کر دکھا لیں گے، وہ چاہتا ہو کسی کو نہ پتا چلے، یہ سارا اس کا بایو ڈیٹا لے لیتے، اسکوٹر لی تو گاڑی لی تو کون سا موڈل ہے. اب یہ باتیں فضول، یہ عمارت بن رہی ہے آپ کا مکان کب تک بن جائے گا، کیا ضرورت یار پوچھنے کی، کب تک بن جائے گا؟ ہاں بازو کا ضرورت ہوتی ہے، یہ گاڑی کتنے کی ملی، اب نیت یہ ہوتی ہے کہ پتا چلے کہ یہ کتنے کی ملی تاکہ میں بھی وہ لینا چاہتا ہے اس طرح کی گاڑی، وہ ایک ضرورت الگ چیز ہے، لیکن عام طور پہ ضرورت ہوتی نہیں ہے. اور پوچھتاچھ، ہم میمنی اس کو پنچات بولتے ہیں، پنچات کرتے رہتے ہیں، ایک عادت ہوتی ہے. مجھے تو اتنی بعض وقت کوفت ہوتی ہے، جیسے اب کبھی میں سفر پر گیا، سفر تو جاتا ہوں نا، ملیں گے ایئرپورٹ پہ، کہاں کا سفر ہے، کہاں جا رہے ہیں، کون سی فلائٹ ہے، کب تک رکیں گے، وہاں وہاں کیا ہو رہا ہے، کہیں دعا ہو رہا ہے، کوئی مکان کا پتہ پوچھے گا، بعض اوقات اس طرح پنچاتے کرتے ہیں. صحیح بولتا ہے، کوفت ہوتی ہے کہ اب اور بتانے کو جی بھی نہیں چاہتا، کیا مطلب اس کو کیوں بتائیں، تو آزمائش ہوتی ہے، یہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ خالی خالی پوچھتے ہیں. اگر کوئی غلط بھی بتا دیا کہ میری فلائٹ فلاں ہے یا فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو اس کو کیا پتا، یہ کون سا پیچھے آ کر تفتیش کرے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن پوچھتے ہیں. ہاسپٹل میں جاؤ تو وارڈ بوائے ہوا یا مطلب پٹے والا ہوا، کوئی بھی ہوا، جیسے چپراسی ہوا، جس سے آمنا سامنا ہوا، کیا ہو گیا، بلڈ پریشر صحیح ہے آپ کا، بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، کہاں درد ہوتا ہے آپ کو، کیا تکلیف ہے، یعنی یہ تجربات کی باتیں کر رہا ہوں، بھلے نہیں جانتے ہوتے مجھے، دوسرے ملک میں بھی دیکھا ہے، یہ پوچھتے کیا تکلیف ہے آپ کو، بابا کیا ہو گیا آپ کو، الگ اس کو ضرورت نہیں تھی پوچھنے، لیکن پوچھتے. یہ بھی بوریت ہوتی ہے آدمی کو، جب نہیں بتانا چاہتا آدمی کو، یا خود پتا نہیں کہ کیا تکلیف ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے، اب کچھ نہ کچھ جواب دینا پڑتا ہے. اور حج میں اتنا، حج کے سفر میں یہ بور کرتے ہیں پوچھنے والے، کس فلیٹ سے آئے، کہاں ٹھہرے ہیں، کب تک ہیں، منا کب جائیں گے، تو عرفات کب پہنچیں گے، پتا نہیں کیا کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں، کہاں ٹھہرے ہیں، یہ بھی ایک میرے لیے یہ سوال بھی ہوتا ہے، تاکہ مکان پر آ کر میرے کو مزید پریشان کرے، میں نے مکان بتانا نہیں ہوتا. اور ایک بار ایک شخصیت کا یادگار واقعہ ہے، تلخ واقعہ ہے، مسجد میں، مسجد الحرام میں، مجھے مل گئے. وہی الگ سلگ بھی وہاں ٹھہرے ہیں میرے آقا کی گلیوں میں. بہت زور سے کہہ کام آ رہا مسجد میں, بے ساختہ نکل گیا اس کے, یہ بس بہت بری حالت ہے, ضرورت کیا ہے پوچھنے کی, اگر واقعی آنا ہے تو پوچھا تو حرج بھی نہیں ہے, لیکن ہر ایک کو آنا بھی نہیں ہوتا, ٹائم سب کو نہیں ہوتا. اب میں تو ظاہر ہے کہ حج میں تو جہاں گیا ہوں تو ٹھہرا بھی, اور اتنی دور کے آدمی کو بتا بھی دوں نا, یہ ڈھونڈ نہیں سکتے. یہ عوام کے ہجوم سے بچنے کے لیے یہ احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں. دور مکانات جو نا وہ کشادہ اور کرائے میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے. بڑا قافلہ ہوتا تو ہم لوگ دور جا کر ٹھہرتے تھے کہ عوام بھی آ کر پریشان نہ کرے اور مکان بھی کشادہ اور سہولتیں بھی کچھ مزید اللہ پاک پھر نصیب کرے. تو یہ سوالات نہیں کرنا کتنے کا لیا کیوں لیا. یہ بقرعید میں کتنا مثالیں دی ہیں نا میں نے, بکرا کتنے کا لیا اور کب کٹے گا, قصائی کو بھول دیا کہ نہیں, بہت دیر لگا دیتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں, اب تو یہ نہیں لٹکائیں گے نا یار, مجھے لٹکائیں گے نا, مطلب کیوں پوچھتے ہیں یار, ضرورت ہے تو پوچھے بھاؤ کیا چل رہا ہے, ٹھگا گئے, وہ سستا مل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جاب لگوانے کے لیے کیا پیسے دے سکتے ہیں؟
جاب لگوانے کے لیے
جی,
ایک تو مطلب رشوت کی صورت ہوتی ہے, افسر ہوتا ہے کہ وہ مطلب اس کو کھلا پلا دو تو وہ انٹری کر دے گا, جاب دے دے گا. ایک تو یہ صورت ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ جاب میں ایسا ہوتا ہوگا, بڑی فیکٹریوں میں بھی ہو سکتا ہوتا ہو. اور ایک 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 بھاگ دوڑ کرے جاب لگوانے کے لیے, اس کے لیے کوئی گنجائش اس کے لیے بھی نہیں.
یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں عام طور پہ وہ وہی صورت ہوتی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جاب کے لیے رشوت دیتے ہیں, اور رشوت دے کر ہی اس طرح کی جاب حاصل کرتے ہیں, یہ جائز نہیں.
رشوت تو خیر حرام ہے, یہ گورنمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے. گورنمنٹ کی جاب لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ عام طور پہ, سب کی میں نہیں کہتا کہ وہاں فیسلٹیز, دو نمبر کی فیسلٹیز بھی کافی ہوتی ہے. چھٹی کرنی ہے اچھا پہلے سے دوستی کر افسر سے, لیو لگ جائے گی آپ کی حاضری, یا جلدی جانا ہے دوستی ہے تو ٹائم غلط لکھ دیا جائے گا, اتنے بجے گیا اگر وہ لکھنے کا رواج ہے تو نو پرابلم, آنکھ کھڑے گا اور اس کو کچھ نہ کتے کے منہ میں ہڈی ڈالنی پڑتی ہوگی, کوئی چائے پلا دی کبھی بوتل پلا دی, کرتے ہوں گے اس طرح. وہ سمجھتا ہوگا کہ بڑی محبت کر رہا ہے, محبت تو اس سے نہیں کرتا, اپنی جیب سے کرتا ہے, یہ فریر ہے تجھے تو یہ حرام ڈال رہا ہے. افسر اس طرح جو لیتا ہے نا, چائے پیتا ہے یا بوتل پیتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ یہ گفٹ گفٹ نہیں ہے, یہ رشوت ہے. یا افسر ہی چھوڑ دے, وہ سلوٹ بھی نہیں کرے گا, سلام بھی نہیں کرے گا, دیکھ کر منہ پھرا لے گا, یہ اپنے مطلب کے لیے تجھے پلا رہا ہے. صرف پولیس والے جو ان کو لوگ چائے پلاتے ہیں مان دیتے ہیں, تو مان دینا وہ رشوت نہیں ہے. منہ سے اگر مان دیا تو خوش آمد, نہ ہو سکتا آ جائے اگر یہ کوئی جھوٹے الفاظ بولتا ہے تو, ورنہ یہ پولیس افسران یہ فلا فلا اسمبلیوں کے ممبران وزرا ان کی لوگ دعوتیں کرتے ہوتے ہیں, ان کو اتنی شاید سمجھ نہیں پڑتی کہ ہماری دعوتیں کیوں کر رہے ہیں. جب تک عہدے پر نہیں تھے تو یہ کیوں نہیں دیتے تھے, اور جو اپنی وزارتوں سے یا اس سے سیٹیں ان کی پوری ہوگی, ٹائم پورا ہو گیا, اب وہ سیٹ پر نہیں ہے, اب ان کو سمجھ شاید آتی ہوگی کہ یار کیسا کسی بوجھ لگی ہوئی تھی, جدھر جاؤ ادھر یہ دعوتیں وہ اجر کے ڈالی جا رہی ہے, گجرے ڈالے جا رہے ہیں, وہ مان اور مطلب گفٹ آ رہی ہے تو ادھر سے, وہ گفٹ آ رہی ہے تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کو تھوڑی دیتے تھے, آپ کو خوش فہمی ہے, آپ کے عہدے کو دیتے تھے اور آپ کے عہدے کے ذریعے وہ اپنے ناجائز کام نکلوانے تھے, اس لیے مجبور تھے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, لیکن یہ تو ہے کہ یہ خصوصی دعوت یہ خصوصی ہوتی ہے کہ یہ وزیر صاحب یا ایم این اے صاحب یا فلاں ایس ایچ او صاحب یا ڈی ایس پی صاحب مائنس صاحب, یہ لوگ جب اس طرح کے لوگ جو ہے یہ ان کو دعوت ملتی ہے تو یہ ان کو عام طور پہ اسی لیے لوگ دیتے ہیں, ان سے کام نکلوا رہے ہیں, یعنی ان سے دوستی بڑھانی ہے. دوستی بڑھانی ہے نا تو بھلے ابھی کام نہیں ہے, لیکن دوستی اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ کام ان سے پڑے گا تو کام آئیں گے, اس لیے یہ بھی رشوت ہے. آئندہ یعنی جس کو قہر و تسلط حاصل ہے, فتح رضویہ میں یہ لکھا ہے, جس کو کوئی مطلب ایسا کوئی حاوی ٹائپ کا مطلب شخص ہے کہ یہ مطلب کام نکلوا دے گا, اس طرح کے لوگوں کو یہ خصوصی دعوت یا گفٹ دینا یہ تحفہ ہے. ایک اسلامی بھائی تھے پرانے, وہ کہیں افسر بن گئے ہوں گے, وہ آئے تھے تو یہ سنے مسئلے تھے تو پریشان ہوئے, بولے یار میرے کو تو دیتے ہیں, سیٹ نہیں تھی تو کتنے دیتے تھے, سیٹ جائے گی تو بھی تجربہ ہو جائے گا کتنے دیتے ہیں. اس نے پھر لینا غالباً یہ کہ اسے لینا چھوڑا, اور پھر بھی اس کی کیفیت اس کے بقول کہ گھر میں ڈال کے چلے جاتے. یہ عوام جو ہے نا, یہ رشوت کا جو زور ہے نا, اس میں عوام کا پورا پورا حصہ ہے, بلکہ شاید زیادہ حصہ عوام کا ہے. اگر سارے عوام یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے رشوت دینی ہی نہیں, کام ہو یا نہ ہو, کون لے گا رشوت, کہاں لے گا رشوت, کس سے لے گا, کام تو کرنا پڑے گا, ایک کا نہیں کرے گا, دو کا نہیں کرے گا, بلوا ہو جائے گا, بہت سو کام نہیں کرے گا, شور مچ جائے گا. تو میرے خیال میں یہ, لیکن یہ کہ ہے آزمائش, لیکن رشوت ہے حرام. اللہ پاک ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصی اور عمومی دعوت کا ذرا فرق واضح کر دوں. خصوصی دعوت وہ ہوتی ہے کہ آپ آئیں گے تو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو دعوت ہوگی, ورنہ یہ دعوت نہیں ہوگی, تو یہ خصوصی دعوت کہلاتی ہے. اور عمومی دعوت جیسے ولیمہ دعوت دے دی, پتہ ہے ولیمہ تو ہونا ہی ہے, یہ شخصیت آئے گی یا نہیں آئے گی, کارڈ. اب ایسے نے کسی کو دعوت دی اس طرح کے افسر کو, تو یہ رشوت نہیں کہلائے گی. اچھا اب اس میں پھر مزید ایک شک بنے گی, عوام کے لیے اشے الگ, اس کے لیے مال مال عمدہ کھانے, اب پھر رشوت کی ترکیب بنی. بعض صورتوں میں یہ مزین تہمت بھی کہلاتا ہے, تہمت کی جگہ. تو بہرحال یہ کہ اور عمومی دعوت اور خصوصی دعوت کا میں نے فرق سمجھا دیا آپ کو. اس لیے کوئی اگر بڑا آدمی اس طرح کا افسر جائے کہیں دعوت میں, تو ایک دم سے اس پر یہ رشوت کا آپ نہیں ڈال دینا, ہو سکتا ہے کہ اس کا دوست ہو اور پہلے سے دعوت کا آپس میں رواج ہو, آپ بھی افسر بن گیا ہو, تب بھی وہ خصوصی, پھر وہ رشوت یا مزین تہمت وغیرہ کی صورت نہیں ہے. ورنہ اگر کسی کا باپ بھی ہے اور اگر بیٹے کا اس کے پاس کیس ہے اور باپ ہے مثلا جج, اور اب بیٹے کو باپ کی محبت ہی یاد آتی اور دعوتیں کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے, تو یہ رشوت ہے, تاکہ باپ جو ہے نا یہ نرمی کرے, میرا کیس جو ہے نا میرے ایک پہ فیصلہ ہو جائے, یہ ہے نازک معاملہ. اس کی کچھ تفصیلات فیضان سنت جلد اول میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ اسلام تو آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اسلام تو آسانیاں پیدا کرنے والا دین ہے, لیکن آپ لوگ سنتوں اور مستحبات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اللہ اللہ, اسلام کیا آسانیاں, ایسی آسانیاں دیتا ہے جو آپ کے ہیں نا. اگر آپ کو یوں کہہ دیا جائے کہ یار فجر جو رات جاگتا ہے نا وہ بھلے نہ پڑے, اور سردی سخت ہو تو بھی چھٹی فجر کی, ہم تو کہیں گے کڑکڑاتی سردی ہے تب بھی فجر معاف نہیں ہے, ہم تھوڑی کہتے ہیں. تو اللہ کا حکم ہے, اسلام نے کوئی مشکلات نہیں دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب رہی آسانیاں, تو اسلام نے آسانیاں ہی دی, جو زیادہ مطلب ہے کہ محنت مشقت کرتا ہے تو بعض اوقات زیادہ کماتا ہے نا, تو یہ نہیں کیا کمانے کی, باقی مستحبات اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو گناہگار بھی نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا, بلکہ کسی بھی سنت کا ترک کرنا گناہ نہیں ہے. اساءت درجہ ہے وہ جو مکر تنزیہ اور مکروہ تحریمی کے درمیان ہوتا ہے, تو سنت موقعہ کہ ترک کرنے کی عادت جو ہے یہ گناہ ہے. ہم لوگ جو بھی کہتے بھی ہیں تو اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں, اور نہ کوئی سی دشواری ہے, الحمدللہ آسانی ہے, آسانی ہے. نفس دشواریاں کرتا ہے, نفس تو نماز کی معافی چاہتا ہے, نماز معاف ہو جائے, نفس چاہتا ہے روزہ معاف ہو جائے. گرمی بہت ہے, روزہ کیسے رکھیں گے؟ رکھنا تو ہوگا نا, اللہ رسول کا حکم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے, صدقے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چل کے ناظرین, الحمدللہ 13 نومبر بروز اتوار دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے عطیات مہم, اور خدمت دین کے تمام شعبہ جات کے جملہ اخراجات یعنی ٹوٹل اخراجات میں اپنے ڈونیشن کو شامل کرنے کے لیے ٹیلی تھون میں حصہ لیجئے. 10,000 فی پر یونٹ یہ اس کے ریٹ مقرر ہیں, اور کر الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ان اسلامی بھائیوں کو بھی دعاؤں سے نوازا جو اگر چاہتے ہیں کہ ایک یونٹ کی جگہ وہ 5,000 کر کے دو مرتبہ جمع کرا دیں, 2,500 روپے کر کے 4 مرتبہ جمع کرا دیں, 2,000 کر کے 5 مرتبہ جمع کرا دے, تو یوں ان کا سال میں جو ہے وہ ٹیلی تھون کا ایک حصہ شامل ہو جائے. الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں تو وہ بھی خود بھی غور کریں کہ یہ وہ پیارا فیضان مدینہ جہاں سے ہم ہفتہ اور اجتماعات دیگر اجتماعات بھی براہ راست دیکھتے ہیں, دعوت اسلامی کے کئی ایک بلکہ تقریباً ہی شعبہ جات میں یہاں پر ان کے دفاتر موجود ہیں, یہاں پر ان میں کام ہوتا ہے, چاہے وہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہو, مدنی چینل ہو, سوشل میڈیا ہو, ٹرانسلیشن مجلس ہے, دارالفتاء اہل سنت ہے, تو یہ بھی الحمدللہ ان دینی خدمات میں جو ہمیں شامل ہونا ہے خدمت دین کے شعبہ جات میں, تو ان میں ہمارے فیضان مدینہ کے بھی ایکسپنسز شامل ہیں, مدارس ہیں, جامعات ہیں. تو تمام اسلامی بھائی اس بار اپنا ذہن بنائیں کہ جو دعوت اسلامی والا ہے وہ اپنا ایک یونٹ ضرور شامل کرے گا انشاءاللہ الکریم. الحمدللہ آج مختلف مقامات پر بھی موجود ہیں اور مدنی چینل پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. بڑی 11ویں شریف کی پیاری پیاری مبارک رات ہے, امیر سنت سے بھی عرض ہے, حیدرآباد اور دیگر شہر والے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو ٹیلی تھون جو ہے وہ آئندہ اتوار ہونے جا رہا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سارے بھی بھرپور کوشش کریں, خود اپنا بھی اور جو ہمارے رابطے میں ان سب سے بھی کوشش کر کے ہم بھرپور ٹیلی تھون کے لیے رقم جمع کرائیں.
ماشاءاللہ انہوں نے ابھی تک ٹیلی تھون جمع نہیں کروائے, جمع کروا دیں گے, نیک کی جلدی کر لینی چاہیے. زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہو, پھر دل کے بدلنے کو دیر نہیں لگتے, بلکہ اگر آج 11ویں رات ہے, اب ایک ٹیلی تھون دے رہے ہیں 10,000 کا, 1,000 اور چاہیں تو اس میں ایڈ کر لیں, 11,000 11ویں کی نسبت بھی آ جائے گی اس میں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد میں نکاح کرانا سنت ہے, مگر مسجد میں برات بھی آتی ہے اور براتیوں کو کھانا کھلانا, اس کے بارے میں اصلاح فرما دے کہ یہ جائز ہے؟
آج کل عرف تو نہیں ہے, مستحب نکاح مسجد میں, نکاح جو پڑھاتے ہیں تو یہ مستحب ہے, نکاح پڑھنا اور کھانا کھلانا, اور یہ بھی مسجد میں اور عوام کو, توبہ جو یہ مسجد کا حال کرتے ہیں. بلکہ افطار میں بھی بہتر یہی کہ مسجد سے باہر افطار کریں, لوگوں کو کھانا ہی نہیں آتا نا, وہ گراتے ہیں, ذرے اڑتے ہیں غذاؤں کے, اور مطلب دریاں چکنی, بالکل گھر میں مسجد میں اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکت کی جائے کہ لوگ مل جل کر یہ دعوت کریں. یہ میرے جہل, وہاں بھلے دعوتیں کریں, آپ پیسہ خرچ کریں, نکاح میں ویسے ہی بہت خرچ کرتے ہیں, تھوڑا یہ بھی کر لیں, یا اپنا گھر بڑا ہے یا کسی عزیز کا تو اس کے گھر میں رکھ لیں. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ, مسلمانوں کا تکلیف دینے سے بچو, کیونکہ یہ زہر ہے, جو تکلیف دینے والے کے جسم میں داخل ہو جاتا اور اس کی غربت و بربادی کا سبب بنتا ہے. حوالہ الفتح الربانی صفحہ نمبر 105 دار الکتب العلمیہ بیروت. سلطان ولایت الحمدللہ آج 1444 ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر شریف کی 11ویں رات ہے اور میرے پیر و مرشد پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سالانہ 11ویں شریف ہے اور اس سلسلے میں الحمدللہ نیاز پیش کی گئی. آپ نے بھی نہ کی ہو تو نیاز کر دیجیے, انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یا الہی رحم فرمانو مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے.
Yeah.
سے نسوابی سالار کا صدقہ صالح و منصور حیات
میں سر سو
بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
وہاں کیا مرتبہ Oh,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جو کچھ مدنی مذاکرے کا اب تک جتنے مدنی مذاکرے ہوئے زندگی میں ان پر ملنے والا ثواب جو جنہوں نے مجھے جتنی نیکیا اس سال کی ان کا ثواب اور خصوصاً آج جو یہ لنگر شریف پیش کیا گیا ہے اس کا ثواب یہ سب اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرماوی سارا ثواب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا ثواب تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین تمام شہیدان و اسیران کربلا امام اعظم ہمارے خصوصاً ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حضور خواجہ غریب نواز امام غزالی امام احمد رضا خان صدر الشریعہ صدر اللہ فاضل مفتی احمد یار خان سیدی خطبہ مدینہ مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. یا اللہ پاک آج تیرے نیک بندے تیرے مقبول بندے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہمارے غوث اعظم ہیں ان کی یاد میں ہم نے کچھ نہ کچھ وقت گزارا اگرچہ بے دلی سے. اے اللہ پاک تو اپنے کرم سے تیرا کرم کامل ہے ہم کو اجر عطا فرما. الہ العالمین اپنے اس نیک بندے ہمارے مرشد کو اس پاک کے صدقے میں ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیکیاں کرنے کی سعادت دے. یا اللہ پاک ہمیں نیک یا اللہ پاک ہم سدھرنا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان ہمیں سدھرنے نہیں دیتے رکاوٹیں آتی ہی رہتی ہیں. اے اللہ پاک سدھرنا آگے سے آگے بس شیطان تلوا دیتا ہے کہ اب یہ کر لے بعد میں بعد میں. اے اللہ پاک یوں بندے کو موت آ دبوچ لیتی ہے. الہ العالمین ہمارے حل پر رحم فرما ہمارا کوئی لمحہ تیری نافرمانی میں نہ گزرے تیری رضا کے سائے میں ہم جیے تیری رحمتوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں تیری مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارے. اے اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھنا ہمارے مرشد غوث پاک کے صدقے میں برے خاتمے سے بچانا. یا اللہ پاک ہم کو حج نصیب فرما بار بار میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ پاک بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرما غوث پاک کے روزے کی زیارت نصیب فرما کربلا معلیٰ کی حاضریاں نصیب فرما. یا اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما ہمارے مرکزی مجلس شورا اور تمام مبلغین و مبلغات و دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما مشکلات حل فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کے قرضے اتر جائے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے. الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں بے اولادوں کو نیک اولاد وعافیت عطا ہو. یا اللہ پاک جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے ملے بیٹیوں والے بیٹیاں پائیں سب میں عافیت ہو جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنے. یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائے جن پر جھوٹے کیس بنے وہ بھی ختم ہو گھریلو ناچاکیاں دور ہو گھر امن کے گہوارے بنے رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں جن کو جنات آصف تنگ کرتے ہیں. یا اللہ پاک ان کو بھی رہائی نصیب فرما جو بیچارے جادو کی وجہ سے پریشان ہیں نظر بد کی وجہ سے آزمائشوں میں سب پر رحمت کی نظر فرما ہم سب کی جائز دلی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی.
اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکل
سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
پیارے پیارے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ناظرین سے روزانہ 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں اور سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی کر کے ان کو تحفہ بھی دیا جاتا ہے. کل سوال نمبر 1 ہوا, بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے جو کھانے اترے تھے ان کا نام بتائیے, جواب منو سلوا. سوال نمبر 2, مقام تیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے کتنے لوگ تھے, جواب 600,000. سوال نمبر 3, کھانے کا سڑنا, گوشت کا خراب ہونا کب سے شروع ہوا, جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. نام ملے ہم کو ان سلیکٹڈ ناموں میں جو قرآن دازی میں نام آیا, حمشیرہ, عمران, ادریس, لالا موسیٰ, انشاءاللہ الکریم ان کو تحفے میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی 12 سال کی بکنگ دی جائے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ, آ جائے سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پلانا ہے یہ,
نیکی کی راہ پلانا رہیے. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ رہیے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.